الحمد لله الذي رفع السماء بقدرته ودحى الأرض بمشيته وخلق الخلائق بإرادته. الحمد لله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير المتعاليان الشريك والشبيه والبديل والنظير. الحمد لله الذي لا نحصي ثناء عليه وهو كما أثنى على نفسه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: يا أبا سفيان، جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. میرے عزیزوں، بھائیوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ ہم سے ایک سوال کرتا ہے: ام خلقوا من غیر شیء، کیا تم کسی بنانے والے کے بغیر پیدا ہوئے ہو؟ کیا تم اتفاق سے بن گئے ہو؟ جیسے ایک بہت قدیم نظریہ چلا آ رہا ہے کہ ہر چیز خود بخود ہی بن گئی، تو اللہ نے یہ سوال اٹھایا: ام خلقوا من غیر شیء، کسی بنانے والے کے بغیر تم بنے؟ یہ سب کچھ بنا، زمین بچھتی چلی گئی، آسمان بلند ہوتا چلا گیا، ہوائیں لطیف ہوتی چلی گئیں، سورج دہکتا گیا اور چاند ٹھنڈا ہوتا گیا، اور پانی بہنا شروع ہو گیا، بارش برسنا شروع ہو گئی، پھول پتیاں کھلنے مسکرانے لگیں، خود بخود ہو رہا ہے. اگر تم یہ ثابت کر دو کہ یہ خود بخود ہو رہا ہے، تو پھر تم پر کوئی مطالبہ نہیں، سب آزاد ہو، جو مرضی کرو. توحید و شرک میں کا فرق مٹ جائے گا، نکاح اور زنا کا فرق مٹ جائے گا، شراب اور شربت کا فرق مٹ جائے گا، جھوٹ اور سچ کا فرق مٹ جائے گا. تو یہ کہیں سے ثابت کر دو کہ یہ سب کچھ خود ہی بن گیا ہے. دوسرا سوال، اگر تم یہ ثابت نہیں کر سکتے تو چلو یہ ثابت کر دو: ام ہم الخالقون، کیا تم اپنی ذات کے بنانے والے خود ہو؟ تم نے اپنے آپ کو خود بنایا ہے؟ اپنی آنکھوں کو رنگ دیا، چہرے کو کہ نئے نقش تم نے خود بنائے، رنگ تم نے خود پسند کیا، قوم کو پسند کیا، علاقے کو، ملک کو، خاندان کو پسند کیا، اور اپنی پسند سے تم آگے، کیا یہ ہے؟ اگر ایسا ہے تو پھر بھی تم آزاد ہو. اور اگر نہ پہلی بات صحیح ہے نہ دوسری صحیح ہے تو سب سے پہلا علم یہ ہے انجینئر بننے سے پہلے اور مینجمنٹ سیکھنے سے پہلے اور بزنس سیکھنے سے پہلے سب سے پہلا علم یہ ہے کہ تم جانو تمہارا بنانے والا کون ہے، اس زمین کو بچھانے آسمان کو اٹھانے والا کون ہے، اور اس نے یہ سب کچھ کیوں بنایا ہے، اور اس نے تمہیں کیوں پیدا کیا ہے، اور وہ کیا چاہتا ہے. ام خلق السماوات والارض، تیسرا سوال، کہ یہ زمین آسمان تم نے بنائے ہیں. پھر اس میں وہی بات دہرائی جا رہی ہے، اگر زمین تمہاری آسمان تمہارا تو اس پہ جو مرضی کرو کوئی روک ٹوک نہیں. زمین تم نے بچھائی ہے، بت قدا بناؤ، شراب خانہ بناؤ، مندر بناؤ، مسجد بناؤ، مقتل بناؤ، جو مرضی کرو کوئی پوچھنے والا نہیں. اگر تم خود زمین کے بنانے والے، آسمان کو تم نے خود اٹھایا ہے، تو اس کے درمیان جو چاہو کرو. لیکن اگر یہاں بھی تم عاجز ہو کر کہہ دو نہیں نہیں ہم نے نہیں بنایا، ہم خود بخود نہیں بنے، ہمارے تو شاعر نے کہا تھا ہیچ چیز خود بخود چیز نشد، ہیچ آہن خنجر تیغ نشد، ہیچ حلوہ ای نشد استاز کار، تا غلام میں شکر ریز نشد، مولوی ہرگز نشد مولا روم، تا غلام میں شمس تبریز نشد. تو علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے بہت خوبصورت انداز میں تینوں آیت تینوں سوالوں کا جواب دی تھی کہ نہیں یا اللہ، یہ سب بکواس ہے، تو ہی بنانے والا ہے، کون ہے جو یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو بنایا، میں نے دھرتی کو بچھایا، میں نے آسمان کو اٹھایا، کون یہ کہہ سکتا ہے کہ میں خود بخود پیدا ہوا. چند دیوانے ہیں، پہلے بھی تھے، آج بھی ہیں، بعد میں بھی رہیں گے، جو ایسی بے تکی بے دلیل بات کہتے رہیں گے، لکھتے رہیں گے، سناتے رہیں گے، سنتے رہیں گے، بے سند چیز. کوئی چیز خود بخود نہیں بنتی، ہیچ چیز خود بخود چیز نشد، کوئی چیز خود بخود نہیں بنتی، ہیچ آہن خنجر تیغ نشد. لوہا ہزار سال پڑا رہے، لوہا لاکھ سال پڑا رہے، کروڑ سال پڑا رہے، بلین ٹریلین سال پڑا رہے، اور اس کے بعد ایک دم وہ چھری بن جائے، آج تک ایسا نہیں ہوا کہ ایک دم لوہے کا ٹکڑا ڈھلتے 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 وہ خنجر بن گیا، وہ چھری بن گیا، وہ چاقو بن گیا، ایسا کبھی ہوا نہیں. ہیچ آہن خنجر تیغ نشد، ایسا کبھی نہیں ہوا. ہیچ حلوہ ای نشد استاذ کار، تا غلام شکر ریز نشد. مٹھائی بنانی ہو تو مٹھائی والے کے پاؤں دبانے پڑتے ہیں، تب جا کے مٹھائی بنانے کا سلیقہ طریقہ آتا ہے. مولوی ہرگز نشد مولا روم، مولانا روم ایک عام عالم تھے، ایک مولوی صاحب تھے، آج ان کا 700 سال کے بعد تذکرہ ہو رہا ہے، تو اس کے پیچھے ایک داستان ہے. یہ بڑے فلسفی، بڑے منطقی، وہ بڑے مقرر، بڑے مدرس، مسجد میں ان کا درس ہوتا تھا، ساتھ حوض ہوتا تھا، اس پر ان کی کتابیں ایسے سلیقے قرینے سے رکھی ہوتی تھی. تو ایک دن شمس تبریز آ کے گنوار شکل، ننگے پاؤں اور کھڑے ہو گیا، مولانا روم سے کہنے لگے انچیست، وہ کتابیں پڑھی تھی، انچیست یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے بڑا تنک کے کہا، وہ بڑے تکبرانہ انداز میں کہا، این آ است کہ تو نمی دانی، یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا، تو ایک دم آگے بڑھے، اس ساری کتابوں کو دھکا دیا اور تالاب میں پھینک دیا. اب کوئی پریس کا دور تو تھا نہیں کہ نہیں خرید کے لاؤ. تو مولانا روم سر پکو، تیرا بیڑا غرق ہو جائے کمبخت، تو نے میری 40 سالہ محنت برباد کر دی. تو وہ مسکرائے اور حوض میں اترے اور ساری کتابیں خشک نکال کے باہر رکھ دی. تو مولانا روم کہنے انچیست یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا این آست کہ تو نمی دانی، یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا. سر مولوی روم مولا روم بن کے منطق فلسفہ چھوڑا. امام غزالی وہ بھی ایسے ہی منطقی فلسفی تھے. 34 سال کی عمر میں دنیا اسلام کی سب سے بڑی درس گاہ وہ وائس چانسلر بن گئے. آپ کی زبان اور یہ اسلامی تاریخ میں اتنی کم عمر کا پہلا آج 34 برس کی عمر میں بغداد میں جو نظامیہ یونیورسٹی تھی نظام الملک نے جسے بنایا تھا اس کے وہ وائس چانسلر بن گئے. اور اس زمانے میں نظامی یونیورسٹی کا جو وائس چانسلر ہوتا تھا اس کا پروٹوکول امیر المومنین سے زیادہ ہوتا تھا. تو اتنا بڑا اعزاز تھا دینی دنیاوی کہ اس کے بعد اوپر کوئی اعزاز نہ تھا. لیکن اندر میں خلش تھی خلا تھا چونکہ منطق اور فلسفہ ضرب اور تقسیم دل کی دنیا تک ان کی رسائی کوئی نہیں. دل ان سے نہ آشنا ہے. ہمارے خواجہ غلام فرید فرماتے ہیں سکھ ریت روش منصوری نو ان تھپ رکھ کنز قدوری نو ہادی نہ سمجھ ہدایا کافی نہ سمجھ کفایا کر پرز شرع وقایا یہ دل قرآن کتاب. یہ دل جب تک اللہ سے نہ آشنا ہے اسے کہیں قرار نہیں کسی پل چین نہیں. مچھلی پانی کے بغیر جیسے تڑپتی ہے ایسے ہی میرے رب کی قسم وہ دل مضطرب اور تڑپتے ہیں جنہیں اللہ نہ ملے جنہیں اللہ کا تعلق نہ ملے. 4 سال کے بعد چھوڑ دیا اور 10 سال صحرا نورد بنے ملک ملک کی خاک شانی. پھر آج ان کا نام کتنے صدر مدرس مدرسہ نظامیہ کے آئے 600-700 سال وہ یونیورسٹی چلتی رہی. ایک غزالی کا نام ہی گونج رہا ہے آج تک جنہوں نے چھوڑ دی تھی. تو ایک دن ایک شخص نے کہا ارے میاں تمہیں کیا ملا اتنے بڑے منصب کو چھوڑا اتنی بڑی عزت کو چھوڑا اور ارے آپ دھکے کھاتے پھر رہے تمہیں کیا ملا. فرمانے لگے بتاؤں کیا ملا. ترکت ہوا لیلا وسعدا بمعزل وعدت الى مصحوب اول منزلی فنادت بی الاشواق مهلا فهذه منازل من تحوى رویدک فانزل. واہ فرمانے لگے عرب میں استعارہ کے طور پر عشق کے لیے دو نام آتے ہیں ایک لیلا ایک سعدا. لیلا کا نام تو یہاں بھی چلتا ہے لیکن سعدا کا نام آپ نہیں جانتے وہ کلام عرب میں ہم ملتی. ولو قبل مبقاها بقیت صبابتا بسعدا شفیت النفس قبل التندمی. ایک اور جگہ سے میں نے آپ کو سعدا کا نام پیش کیا ہے کہ سعدا اور لیلا یہ عشق کے استعارے ہیں. تو امام غزالی فرمانے لگے میں نے لیلا کو بھی چھوڑا اور سعدا کو بھی چھوڑا اور اپنے اصل محبوب کی تلاش میں نکل پڑا. اپنے اصل مطلوب اور محبوب اور معشوق کی تلاش میں نکل پڑا. چلتے 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 جب ہمت ہار گئی اور حوصلے ٹوٹ گئے اور قدم آبلوں سے بھر گئے اور قریب تھا کہ میں گر جاتا تو میرے محبوب کے آثار نظر آئے منزل کے نشان نظر آئے تو مجھے میرے عشق نے آواز دی تھوڑا اور چل تھوڑا اور چل بس آگے ہی محبوب ہے بس آگے ہی محبوب ہے. تو میں نے اپنے محبوب کو پا لیا. میں نے وائس چانسلر کو چھوڑ کر اللہ کو پا لیا مجھے اللہ مل گیا. غزالی کو اللہ ملا تو آج ان کا نام اس یونیورسٹی میں لیا جا رہا ہے. کتنے آئے وائس چانسلر کوئی بھی نہیں جانتا ان کو. تو اللہ کا سوال ہے کیوں آئے ہو کس نے بھیجا ہے کیا چاہتا ہے. انجینئر بننے سے پہلے اسے ڈھونڈو. یہ علم ہے جو کچھ آپ پڑھ رہے ہیں وہ بھی علم ہے. جو چیز معلوم نہیں وہ مجہول ہے جو سمجھ میں آتی ہے سامنے آتی ہے وہ علم بن جاتا ہے. لیکن آپ کے لیے میرے لیے بچوں کے لیے چھوٹوں کے لیے بڑوں کے لیے عورتوں کے لیے مردوں کے لیے سب سے پہلا علم ہے کہ میں اپنے جاننے والے کو پہچانوں وہ کون ہے, پھر اس نے مجھے کیوں پیدا کیا ہے, پھر وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے, پھر یہ موت کیا چیز ہے, کیوں ہم مر جاتے, اتنے بڑے سیٹ اپ کو چھوڑ کے کون مرنا چاہے گا, بادشاہی کے تخت سے کون زیر زمین جانا چاہے گا, تو کون مار رہا ہے, کیا چاہتا ہے. میرے عزیزو جو پڑھنا ہے پڑھو, جو سیکھنا ہے سیکھو, بلکہ میں تو یہ دعوت دیا کرتا ہوں پڑھنے والوں کو کہ نمبر کے لیے نہ پڑھو, نوکری کے لیے نہ پڑھو, علم کی اس سے بڑی توہین کوئی نہیں کہ روٹی کمانے کے لیے علم پڑھا جائے. علم شعور کے لیے ہوتا ہے, علم کمائی کے لیے نہیں ہوتا. جب سے بس کیا کریں, دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے, اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے, پلاسٹک کے درخت کھڑے کر کے ہمیں گلستان بتایا گیا کہ یہ چمن ہے, اندیکھی راہوں پہ دھکا دے کر ہمیں بتایا گیا کہ ادھر منزل ہے, ریت کے پانی کے پیچھے دوڑا کے ہمیں بتایا گیا کہ وہاں پانی ہے. دنیا کا علم ہو یا دین کا علم ہو, وہ برائے سمجھ اور شعور ہوتا ہے, برائے کمائی نہیں ہوتا. جب سے علم روٹی کمانے کا ذریعہ بنا تو علم نکل گیا, ڈگریاں رہ گئیں, رٹا رہ گیا. تمہارے علم کا امتحان نہیں ہوتا سال کے بعد, تمہارے حافظے کا امتحان ہوتا, جس کو یاد ہے وہ پاس ہو جائے گا, جس کو یاد نہیں وہ فیل ہو جائے گا. تو ہمارے یہاں علم نہیں پڑھایا جاتا, ہمارے یہاں ڈگریاں دی جاتی ہیں, اور آگے جو ڈگری لینے والے ہیں ان کو بھی علم سے کوئی دلچسپی نہیں, ان کو بھی جاب سے دلچسپی ہے. اگر آج ہی اعلان ہو جائے کہ یو ایم ٹی کی ڈگری قبول نہیں ہے, اللہ کے فضل نال کر لیتے الو تو سوا کہیں اور ہونا کوئی اخبار میں آ جائے کہ لمز کی ڈگری قبول نہیں, یو ایم ٹی کی ڈگری قبول نہیں, فاس کی ڈگری قبول نہیں, کل کہاں تھے لالیاں تریا بندہ کوئی نہیں ہونا. تو تم پر بھی مجھے افسوس ہے کہ تم علم کے لیے نہیں آئے ہو, روٹی کے لیے آئے ہو. جو قومیں علم کو علم کے انداز میں لیتی ہیں وہ سر اٹھا کے چلتی ہیں, جو علم کو روٹی کا ذریعہ بناتی ہیں ان کے لیے پستی ہی مقدر ہوتی ہے. تو یہ ہمارا المیہ ہے کہ ہمیں ایسی قیادت ہی نہ ملی جو ہمیں جو نسل کو اس رخ پہ ڈالتی. تو ساری نسل نمبروں کے پیچھے, ڈگریوں کے پیچھے, پاس ہونے کے پیچھے, پاس ہو جاؤں کہیں جاب مل جائے بس میرا کام بن گیا. لیکن جو کچھ میں پڑھ رہا ہوں یہ مجھے آ جائے, میں اس کے اندر اتر جاؤں, یہ ذوق ہے ہی کوئی. جب تک ایسے ذوق والے نوجوان نہیں پیدا ہوں گے ہم ہمیشہ غلام رہیں گے. ہماری آزادی ایک فرسٹ ایئر کی انگریزی کی ایک چھوٹی کتاب, مجھے پتہ نہیں کہاں سے یہ بات یاد آ گئی, فرسٹ ایئر کی ایک چھوٹی کتاب ہوتی تھی انگریزی کی بڑی ہوتی تھی, جو چھوٹی کتاب تھی اس میں ایک قصہ تھا, تیسرا یا چوتھا قصہ تھا چھوٹی انگریزی کی کتاب. ہم کیسے آزاد ہیں وہ بتاؤ. ایک شہری کتا جنگل کی سیر کو جایا کرتا تھا, اس کی وہاں ایک جنگلی کتے سے دوستی ہو گئی. شہری کتا بڑا موٹا, جنگلی کتے کی پسلیاں بھی گنی جائیں. تو ایک دن وہ جنگلی کتا کہنے لگا, بھائی تو کیا کھاتا ہے؟ لگا میں گوشت کھاتا ہوں, انڈے کھاتا ہوں, پراٹھے کھاتا ہوں, دودھ پیتا ہوں. انہوں نے کہا, یار میں تو بھوک سے مر گیا ہوں, مجھے تو خشک ہڈی بھی نہیں ملتی، مجھے بھی لے چل کچھ کھلا، شاید میں بھی موٹا ہو جاؤں، کوئی میرے اوپر بھی روپ آ جائے۔ انہوں نے کہا چلو تمہیں بھی کھلاتا۔ تو جنگلی کتے کو لے کر شہر لاہوری کتا لاہور کی طرف چل پڑا۔ جب وہ جنگل سے نکلے تو تھوڑی روشنی ہوئی، تو اس نے شہری کتے کے گلے میں پھٹا دیکھا، تو وہ آزاد منش فطرت کے مناظر کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستان، وہ فریب خورد شاہی جو پلا ہو کرگسوں میں، اسے کیا خبر کہ کیا ہے رہو رسم شاہ بس۔ اس نے پٹا دیکھا تو وہ کھڑا ہو گیا، کہ بھائی یہ کیا ہے؟ کہ یہ نوکری غلامی کا پٹا ہے، غلامی کی نشانی۔ کہ غلامی کیا ہوتی ہے؟ کہ میں ایک گھر میں نوکر ہوں، ملازم، ان کا پہرا دیتا ہوں، وہ تو وہ مجھے باندھ کے رکھتے ہیں، پھر تھوڑی دیر کے مجھے چھوڑتے ہیں تاکہ میرے ذرا قدم کھل جائیں، مجھے باندھ کے رکھتے ہیں، میں ان کی راکھی کرتا ہوں، جس کے بدلے میں پھر وہ مجھے گوشت کھلاتے ہیں، دودھ پلاتے ہیں، پراٹھے کھلاتے ہیں۔ تو وہ جنگلی کتا کہنے لگا، بھائی تجھے تیرے غلامی کے پراٹھے مبارک اور مجھے میری آزادی کی بھوک مبارک، یہ پٹا میں کبھی اپنے گلے میں نہیں ڈال سکتا۔ آج ہم نے انڈے پراٹھے کو آزادی سمجھا ہے، بڑی بڑی گاڑیوں کو آزادی سمجھا ہے، بڑی بڑی تجارت کو آزادی سمجھا ہے، حالانکہ توک در توک پٹے ہمیں پڑے ہوئے۔ ہماری نسل کو علم کا ذوق ہی کھلے، صرف پیسے کا ذوق ہے کہ پیسہ آنا چاہیے، اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ پیسہ آئے۔ کسی قوم کو زوال جب آتا ہے باہر سے نہیں آتا، اندر سے آتا۔ کسی کو چھینک بھی آئے تو کہتے ہیں یہودیوں کی سازش، امریکہ کی سازش۔ قوموں پہ جو زوال آتا ہے اندر سے آتا، باہر سے نہیں آتا، اندر سے آتا۔ جب صفات ماند پڑتی، میں نے پچھلے فاسٹ کے بیان میں بھی کہا تھا، آج بھی دوہرا رہا ہوں، جس قوم میں ظلم پھیل جائے، جس قوم میں جھوٹ پھیل جائے، جس قوم میں دھوکہ پھیل جائے، ان سے عزت کا حق چھن جاتا ہے، ان سے سر اٹھا کے جینے کا حق چھن جاتا ہے، ان کے لیے ذلت اور پستی مقدر ہو جاتی ہے۔ ایک کروڑ پاکستانی اکٹھے کروں، ایک سچ بولنے والا نہ ملے گا، ایک رحم کھانے والا نہ ملے گا، ایک دیانتدار نہ ملے گا۔ حضرت علی کا فرمان ہے، کفر کے ساتھ حکومتیں چل جاتی ہیں، ظلم کے ساتھ نہیں چلتی۔ اور میرے نبی کا فرمان ہے، میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، دو نہیں کر سکتا، ایک جھوٹ نہیں بول سکتا، ایک دھوکہ نہیں دے سکتا۔ میرا سارا دیس جھوٹ اور دھوکے کی دلدل بن گیا۔ تو ہمیں کسی نے نہیں گرایا، ہم خود گرے ہیں۔ جس کشتی کے مسافر ہی برمے لے کر پھٹوں میں چھید کر رہے ہوں، آریاں لے کر اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر رہے ہوں، جن کے ہاتھوں میں تیر اور بادبان کو خود چھید رہے ہوں، تو پھر وہ موجوں کا گلا کیوں کرتے ہیں؟ یہ موجوں کی سازش نہیں ہے، تیرے اپنے ہاتھوں کی کمائی۔ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے راہزنوں سے گلا نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے۔ قومیں جب ڈوبتی ہیں تو اپنے 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 اندر کے ان کے امراض ہوتے ہیں جس سے وہ ڈوبتی۔ تو بھائیو، بے شمار اسباب ہیں، ان میں ایک بڑا سبب یہ بھی ہے کہ ہماری نسل علم کے ذوق سے محروم ہے۔ سر اسے ڈگری چاہیے، اور ایسی ڈگری جس پر جاب مل جائے، بس اس سے زیادہ کی طلب کوئی نہیں. تو تم تو اس دنیا کے علم کے ساتھ بھی انصاف نہیں کر رہے ہو, دین تو تم نے پڑھا ہی نہیں تو اس کے بارے میں کیا کہوں, جو پڑھ رہے ہو اس کے ساتھ بھی تمہاری ناانصافی, تمہارے پڑھانے والے بھی تمہیں یہ رخ نہیں دے رہے, تمہارے پڑھانے والوں کا بھی یہ انداز ہے کہ ان کو ڈگری ملے ان کو جاب ملے ہماری یونیورسٹی کامیاب. تو جس چیز سے 4 سال 5 سال لگ رہے ہیں پیچھے سے 15 16 20 سال لگتے چلے آ رہے ہیں, لاکھوں روپے خرچ ہو رہے ہیں, آگے اس کا جب میں نتیجہ دیکھتا ہوں تو میرا دل ڈوب جاتا ہے کہ یہ نسل نوجوان ہی تو قوم کو لے کر چلتے ہیں. جب نوجوان کا طواف روٹی کے گرد ہو, چوپڑی روٹی کے گرد ہو, اور دنیا کی عزت دولت شہرت کا وہ غلام ہو, ایک اللہ کی بجائے 3 خدا بنا بیٹھا ہو, کبھی عزت کی چوکھٹ پہ سجدے, کبھی دولت کی چوکھٹ پہ سجدے, کبھی شہرت کی دیوی کو سجدے, جو پوری نسل وحدہ لا شریک اللہ سے ہٹ کر ان 3 خداؤں کے آگے گری پڑی ہے, تو زوال تو آنا ہی ہے. زوال شدہ قومیں ہمیشہ اپنی کمیاں اوروں پہ تھوپ دیتی, یہ ساری یہودیوں کی سازش, یہ ساری ہندوستان کی سازش ہے, یہ ساری امریکہ کی سازش ہے. نہیں بھائی, میرے پیٹ میں درد ہوا ہے, میں نے کوئی غلط چیز کھائی ہے, میرے دماغ میں فطور ہے, میں نے کوئی غلط چیز لے لی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرعون کو 400 سال حکومت دی, تو ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا, یا اللہ یہ کمبخت تو کہتا تھا میں ہی خدا ہوں, دنیا میں ایک انسان گزرا ہے جس نے یہ دعویٰ کیا میں خدا ہوں, انا ربکم الاعلی, تو نے اس کو اتنی مہلت کیوں دی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا, موسیٰ اپنی قوم میں عدل کرتا تھا میں مہلت دیتا رہا. ظلم تو شروع کیا جب اسے نجومی نے بتایا کہ ایک بچہ بنو اسرائیل میں پیدا ہونے والا, تیری سلطنت لے ڈوبے گا, پھر وہ ظالم بنا, تو پھر 80 سال میں ختم ہو گئے. 320 سال ایک آدمی حکومت کرتا چلا رہا ہے خدائی کے دعوے کے ساتھ, اور اللہ مہلت دے رہا ہے دے رہا ہے دے رہا ہے دے رہا ہے کہ عادل ہے انصاف کرتا ہے. تو میرا تو ریڑھی چلانے والا بھی ظالم ہے, ہمارا میرا غریب بھی ظالم ہے, صرف سیاستدان ظالم نہیں ہے, صرف طاقتور طبقے قبضہ گروپ ظالم نہیں ہے, ہمارا تو ریڑھی والا بھی ظالم, بڑی نچلی سطح تک ظلم جا چکا ہے. میرے نبی سے پوچھا گیا, یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے کہا اللہ کو پتا, مجھے نہیں پتا. مل مسئول انہا بعالم من السائل, کہ یا رسول اللہ کوئی نشانی بتا دیں, کوئی نشانی بتا دیں. آپ نے فرمایا, جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا تو قیامت آ جائے گی. تو یہ امریکہ کی سازش ہے, ہندوستان کی سازش, یہود و نصارہ کی سازش ہے کہ نوجوان اپنی ماؤں کو ذلیل کر رہے ہیں, بیٹیاں اپنی ماؤں کو ذلیل کر رہی ہیں, یہ یہود و نصارہ کی سازش ہے یا کسی باطل کی سازش ہے, ایجنسیوں کی سازش ہے, میری اپنی سازش ہے. جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا قیامت آ جائے گی. ایک صحابی نبیوں کے بعد افضل ترین انسان, 125,000 صحابہ ہیں. ایک صحابی ہیں علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی بیگم نے پیغام بھیجا کہ وہ مر رہے ہیں اور کلمہ نہیں پڑھ پا رہے, تو آپ فوراً اس کے پاس گئے, آپ نے کہا بیٹا کلمہ پڑھو. کہ یا رسول اللہ نہیں پڑھا جا رہا, باقی گفتگو ہو رہی ہے کلمہ پڑھنے تو نہیں پڑھا جاتا. کہ یا رسول اللہ پڑھا نہیں جا رہا. آپ نے فرمایا ماں باپ میں کون ہے اس کا؟ کہ جی ماں زندہ ہے. کہ ناراض ہے؟ کہ جی ناراض ہے. تو آپ نے اس کو بلوا لیا, فرمایا تو اس سے ناراض ہے؟ کہ جی. کیا ناراضگی ہے؟ کہ یا رسول اللہ مجھے اس کے دین کا کوئی گلہ نہیں, بہت نیک ہے, رات تہجد پڑھتا ہے, دن میں روزے رکھتا ہے, میرے ساتھ جب بولتا ہے تو اتنا سخت بولتا ہے کہ میرا دل توڑ دیتا, اس کی زبان میں تیزی ہے, زبان میں کاٹ ہے, میں اس سے دکھی ہوں. صرف زبان کی تیزی تیزی جو آج ماؤں کے ساتھ ہو رہا ہے وہ نہیں، صرف زبان میں تھوڑی تیزی. تو آپ نے فرمایا تو معاف کرے گی کا نہیں، کہ میں اسے جلا دوں اگر پھر معاف کرے گی، اگر میں اسے جلانا چاہوں پھر اس کی سفارش کرے گی؟ کہاں کروں گی، جلتا تو نہیں دیکھ سکتی. اگر تو انہیں معاف نہ کیا تو سیدھا جہنم میں جائے گا، اللہ کی آگ جلائے گی. کہا اچھا میں معاف کرتی ہوں. تو آپ نے کہا بیٹا کہو لا الہ الا اللہ، تو اس نے کلمہ پڑھا تو جان نکلے گی. پھر آپ نے اس کا جنازہ پڑھایا اور تدفین کے بعد فرمایا سنو جس نے ماں باپ کو ذلیل کیا ان پہ اللہ کی لعنت، ان پہ فرشتوں کی لعنت، ان پہ زمین آسمان کی لعنت، نہ ان کی نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ صدقہ قبول ہے. تو میرا سارا پاکستان بھرا پڑا ہے، مائیں ذلیل ہیں، باپ ڈرتے پھرتے ہیں، دبکتے پھرتے ہیں، گل نہ گاٹے نہ پہ جاتے. ہائے ہائے، میرے نبی نے فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے مصلے پر ہوتا. عشاء کی نماز نفل نہیں، فرض، اور میں سورت فاتحہ پڑھ رہا ہوتا اور ادھر سے میری آواز آتی بیٹا محمد، تو میں نماز توڑ کے کہتا لبیک یا اماں، اما جی میں حاضر. نماز بعد میں ہوگی. یہ تو اتنی بڑی ہستی اس بات کی تمنا کر رہے ہیں. اور جب آپ حج کے سفر پہ تشریف لے گئے، 57 برس گزر چکے ہیں والدہ کے انتقال کو، آپ 6 سال کے تھے جب والدہ کا انتقال ہوا. 57 برس، آپ کی عمر اب 63 سال ہے. اب وہاں پہنچے، یہ جو مدینے سے حج کا سفر تھا، مدینہ سے ذوالحلیفہ، ملل، روحا، عرج، افایا، ابوا، عصفان، مر الظہران اور مکہ، یہ سفر تھا ہمارے نبی کے حج کا. اور یہ پرانا راستہ تھا بیچ بیچ پہاڑوں میں سے. ابوا پہنچے تو والدہ کی قبر سے گزرے، خاص طور پر وہ پہاڑوں میں ہے، راستے میں نہیں پہاڑوں میں، وہاں وہ راستہ اختیار کیا. یہ اپریل کا مہینہ تھا، سخت دھوپ اور گرمی، تو والدہ کی قبر پر اتر گئے اونٹنی سے. آپ کے ساتھ کوئی 60-70 ہزار کا قافلہ ہو چکا تھا اور ماں کی قبر کے سرانے جا کر یوں بیٹھے، گھٹنے اٹھائے اور یوں ہاتھ رکھے اور سر گھٹنوں میں دے دیا اور اس طرح روئے جیسے چھوٹے بچے روتے ہیں. کئی گھنٹے مسلسل سرانے بیٹھ کر روتے رہے، نہ گرمی نہ دھوپ، کسی چیز کو نہیں دیکھا، شدید گرمی، شدید دھوپ، گھنٹوں روتے رہے اور ہچکیوں کی آواز، داڑھی آنسوں سے تر. پھر اٹھے تو قافلے کے ٹھہرنے کا انتظام ابوا میں تھا، وہاں سے کوئی 10 میل دور، وہاں نہیں گئے، کہ یہیں رات گزری. میں 2000 میں گیا تھا قبر کی زیارت کے لیے، زندگی سفروں میں گزر گئی، لیکن وہ سفر میری زندگی کا سب سے عجب اور انوکھا سفر. 2 دفعہ بیت اللہ کے اندر گیا، وہ کیفیت نہیں محسوس کی جو وہاں محسوس کی. اور وقت بھی شام ہو رہی تھی، سوگوار سا وقت ہوتا ہے شام کا، اور وہ ماحول بھی ایسا تھا. اس جگہ پر میں کھڑا دیکھ رہا تھا کہ جس کے لیے کائنات بنائی، اس کو اتنے بڑے امتحان میں ڈالا کہ اس جنگل میں ماں کو اٹھایا. صرف 25 برس کی عمر حضرت آمنہ کی، 25 برس میں تو شادی نہیں ہوئی تھی، 25 برس کی عمر میں منزل ہی آ چکی ہے. اور بیچ ویرانہ، چلو 4 دن بعد اللہ موت دے گا تو مکے والے سنبھالتے، وہاں سارے دادے چاچے موجود تھے. مدینے میں اللہ موت دیتا تو وہاں آپ کی پردادی کا سارا خاندان تھا، وہ سنبھالتے. جنگل میں موت آئی، ایک پہاڑ ہے اتنا ہی اونچا جتنا یہ پلر بنا ہوا ہے، اتنا ہی اونچا تھا. تو اس کے اوپر ایسے 10x10 کا قدرتی فرش تھا، باقی سارے پہاڑ ایسے تھے اور وہ یوں چوکور تھا، جیسے پہلے سے یہ جگہ متعین تھی کہ یہیں اختتام ہوگا، کائنات کی افضل ترین ماں کا یہی اختتام ہوگا. تو اللہ کے نبی صرف 6 سال کے تھے اور ایک خادمہ تھی ام ایمن، بس ہائے جو آپ تڑپے ہیں وہاں، باپ دیکھا نہیں، بہن بھائی ہیں کوئی، ماں ہی ماں ہے، جو باپ بھی ہے، ماں بھی ہے، بہن بھی ہے، بھائی بھی ہے، سہیلی بھی ہے، دوست بھی ہے، خادمہ بھی ہے، اور انہوں نے وہ اٹھایا. ایک بات کہی آخر جاتے جاتے، ان سے بولا نہیں جا رہا تھا، ایسے ایسے کروٹیں پہلو بدل رہی تھی، اس سے مجھے اندازہ ہوتا ہے ہارٹ اٹیک ہوا ہوگا، باقی کہیں ہے نہیں، کیا ہوا، موت آئی، لیکن مجھے لگتا ہے ہارٹ اٹیک ہوا تھا، بولا نہیں جاتا. مجھے ہوا تو مجھے بولا نہیں جاتا، بولا نہیں جاتا، درد کی شدت سے بولا نہیں جاتا. تو سامنا بس یوں کر رہی تھی، اس طرح ہو رہی تھی، اس طرح ہو رہی تھی، اور اللہ کے نبی سہمے ہوئے دیکھ رہے تھے کہ کیا ہو رہا ہے، میری ماں کو کیا ہو رہا ہے. 6 سال تمہیں روٹی کے چکر نے اصل چیز سے کتنا دور کر دیا. پھر آپ نے کہا کل حی میت وکل جدید با، بیٹا ہر زندہ نے مرنا ہے، ہر جوانی نے ڈھلنا ہے، مجھے لگتا ہے میرا وقت آ چکا ہے. وقد ولدت طہرا، ہاں ہاں میں ایک ایسے بچے کو چھوڑ کے جا رہی ہوں جو سارے عالم کو پاک کرے گا، روشن کرے. زندگی میں ہارنا ہی ہوتا ہے، کب جیتی ہے زندگی؟ کس نے وہاں قبر بنائی؟ کون گزرا؟ وہ ایسا ویرانہ ہے، مجھے نہیں خبر کہ کسی بھی دور میں وہ گزرگاہ ہو، لیکن شاید کوئی گزرے ہوں گے، راہگیر مسافر جنہوں نے مل کر چھپایا، پتھروں میں قبر بنائی، نیچے اترے، ام ایمن سواری کی طرف بڑھی تو پیچھے دیکھا تو اللہ کے نبی غائب، تو واپس مڑی، اوپر گئیں تو ایسا منظر تھا کہ آسمان کے فرشتے بھی رو رہے ہوں گے، اللہ کے نبی ماں کی قبر کو چمٹے ہوئے تھے، اس طرح پتھروں کو سینے سے لگایا ہوا تھا. جب ام ایمن قریب آئیں تو کیا سنا؟ اور اے ماں، تو مجھے چھوڑ کے کہاں چلی گئی؟ تمہیں تو پتا تھا تیرے سوا میرا اور کوئی نہ تھا، تو کہاں چلی، کدھر جاؤں، کس کے پاس جاؤں؟ ام ایمن نے اٹھانا چاہا، انکار کر دیا، یہ بھی ماں ہے، ام ایمن بھی ماں ہے، ہمارے نبی کو 8 عورتوں نے دودھ پلایا ہے، حلیمہ کے علاوہ اور والدہ کے علاوہ 6 اور عورتوں نے دودھ پلایا، ان میں ایک ام ایمن بھی ہے. کہا ماں مجھے چھوڑ دو، میں کہیں نہیں جاؤں گا، میں اپنی ماں کے پاس ہی رہوں گا. زبردستی کھینچا، اٹھایا، روتے روتے نیچے اتار، اونٹنی پہ بٹھایا، آگے 3 راتیں درمیان میں ہیں، 3ری رات مکہ پہنچتے تھے، تو ان 2 دن 3 راتوں میں کوئی آنسو پوچھنے والا نہیں تھا. تو پھر آپ نے اس تمنا کا اظہار کیا، کاش میری ماں زندہ ہوتی، دیکھتی میں اس کی کیسی خدمت کرتی. تو اب یہ کسی کی سازش تو نہیں ہے کہ مائیں لاہور میں ذلیل ہو رہی ہیں، کسی کی سازش؟ ایک جگہ میں نے ایک لڑکی کو دیکھا، اپنی ماں کو کہہ رہی تھی بکواس نہ کر، وہ تو پنجابی میں کہتی بھوک نہیں، میں نے ترجمہ کیا تھا بھوک نہیں، تو اس کی ماں کے موٹے موٹے آنسو ایسے گر رہے تھے، ایسے گر رہے تھے. میرے عزیزو، میرے عزیز، بیماری کے اسباب اندر پیدا ہوتے، زوال کے اسباب بھی اندر پیدا ہوتے، باہر نہیں. وہ تو مرے کو مارے شاہ مدار، تو یہ بہت بڑا المیہ ہے، ہم صفات کے لحاظ سے بہت گر چکے ہیں. تو میرا رب ہم سے سوال کرتا، جاؤ جاؤ انجینئر بنو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا زاہد آدمی بازار میں گئے تو کوئی یہود کو دیکھا تجارت، تو گھبرا کے مسجد میں آ کر فرمانے لگے ہماری تجارت ہمارے ہاتھ میں ہونی چاہیے، کسی کے ہاتھ میں ہماری تجارت نہیں ہونی چاہیے. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ تعالیٰ فرماتا تمہارے لیے دھرتی اور جو کچھ دھرتی میں ہے بنایا ہے، کیوں ذلیل ہو کے رہتے ہو؟ عزت کے ساتھ رہنا سیکھو. لیکن اس کے آداب ہیں، اس کا ایک طریقہ ہے، وہ ایک زندگی ہے، وہ اپناؤ گے تو عزت آسمانوں سے آتی. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. ان سے کہو کائنات کا مالک اللہ ہے، جسے چاہے ملک دے، جسے چاہے واپس لے، جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلیل کر. تو اپنے اس علم سے بھی انصاف کرو، روٹی کے لیے نہ پڑھو، جاب کے لیے نہ پڑھو، شعور کے لیے پڑھو، اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق میں غور و فکر کے لیے پڑھو، اللہ کی مخلوقات میں غور و فکر کی آیت، غور و فکر کی ترغیب اللہ ہمیں خود دیتا ہے. تو سب سے پہلا علم ہے اللہ کو پہچانو، جس نے پیدا کیا کون ہے؟ اللہ ہے. کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا. کیوں بنایا؟ فما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اس کی مان کے چلنے کے لیے بنایا. زمین کس نے بچھائی؟ والارض فرشناها فنعم الماهدون، بچھائی. آسمان کس نے اٹھایا؟ والسماء رفعها، یا انتم اشد خلقا ام السماء رفع، وہ ہے وہ اللہ. رفع سمکہا فسواہا واغتش لیلہا واخرج ضحاہا، وہ اللہ ہے جس نے آسمان کو بلند کیا، اور اللہ ہے جس نے زمین کو پست کیا، اور اللہ ہے جو رات اور دن کو لایا. اغتش لیلہا واخرج ضحاہا، اور اللہ ہے جس نے زمین کا فرش بچھایا، اور اخرج منہا ماءہا ومرعاہا، جسے پانی اور چارے کو نکالنے والا وہ اللہ ہے. آسمان کی بلندیاں اس کا ارادہ ہے، اور زمین کی پستی اس کا ارادہ ہے. الشمس والقمر دائبین، سورج چاند کی گردش اس کا ارادہ ہے. وجعلنا سراجا وحاجا، سورج کی گرمی میرے اللہ کا ارادہ ہے. وبالنجم هم يهتدون، ستاروں کا حسن و جمال وہ میرے اللہ کا ارادہ ہے. والذی سخر البحر، سمندر میرے اللہ کا ارادہ ہے. هذا عذب فرات، میٹھا پانی میرے اللہ کا ارادہ ہے. وهذا ملح اجاج، کڑوا پانی میرے اللہ کا ارادہ ہے. ومن کل تاکلون لحما طریا، اس میں مچھلیاں میرے اللہ کا ارادہ ہے. وسخر لکم الانہار، دریاؤں کا بہنا، بل کھاتے ہوئے ندی نالوں کا چلنا میرے اللہ کا ارادہ ہے. زمین سے چشموں کا نکلنا وہ میرے اللہ کا ارادہ ہے. فجرنا الارض عیونا، وہ میرے اللہ کا ارادہ ہے. بادلوں کا جمع ہونا وہ اللہ کا ارادہ ہے. الم تر ان اللہ یسجی صحابہ، ان کا کٹھے ہونا میرے اللہ کا ارادہ ہے. ثم یعلق بینہ، پھر اس میں سے بارش کا اترنا میرے اللہ کا ارادہ ہے. انا سببنا الماء صبا، پھر اسے قطرہ قطرہ کر کے برسانا اللہ کا ارادہ ہے. پھر زمین کا پھٹنا اور پانی کو اپنے اندر لینا، سمیٹنا وہ میرے اللہ کا ارادہ ہے. ثم شققنا الارض شقا، پھر ان درختوں کا نکلنا یہ اللہ کا ارادہ ہے. فانبتنا فیہا حبا وعنبا وقضبا وزیتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاکہۃ وابا، تمہارے لیے تمہارے جانوروں کے لیے پھل پھول چارہ غلے گندم زیتون کھجور انگور سب کچھ تمہارے لیے بنایا. رات کا اندھیرا کہاں سے آتا ہے؟ وجعلنا اللیل لباسا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں لے کے آتا ہوں، دن کو روشن کون کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں کرتا ہوں. جعلنا النہار معاشا، نیند کون لاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں لاتا ہوں. جعلنا نومکم سباتا، تمہیں مرد عورت کون بناتا ہے؟ کہا اللہ بناتا ہے. انا خلقناکم من ذکر وانثى، یہ خاندان کون بناتا ہے؟ کہ اللہ بناتا ہے. وجعلناکم شعوبا وقبائل، رنگ روپ کون دیتا ہے؟ کہ اللہ دیتا ہے. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، یہ زبانوں کو کس نے مختلف کر دیا؟ ایک ہی زبان اور ایک ہی اور ایک ہی اور، کہ بھی تیرے اللہ کا ارادہ ہے. من آیاتہ خلق السماوات والارض واختلاف السنتکم والوانکم، ایک دھرتی پہ رہ کر کوئی پشتو بولے، کوئی اردو بولے، کوئی سندھی بولے، کوئی بلوچی بولے، کوئی بروہی بولے، کوئی پنجابی بولے، کوئی سرائکی بولے، یہ سب تیرے اللہ کا ارادہ ہے. یہ رنگ روپ کہاں سے آئے ہیں؟ اللہ نے دیے ہیں. پھر موت کہاں سے آتی ہے؟ یحیی و یمیت، وہ بھی اللہ کا ارادہ ہے. امات و احیا، وہ بھی اللہ کا ارادہ ہے. فقر غنا کہاں سے آتا ہے؟ اغنا و اقنا، وہ بھی اللہ کا ارادہ ہے. خوشی اور غم کہاں سے آتا ہے؟ اضحک و ابکا، وہ بھی اللہ کا ارادہ ہے. مٹی میں مٹی کون کرتا ہے؟ وہ بھی اللہ کا ارادہ ہے. ہاں فاخبرہ، اخبرہ من ای شیئن خلق فلینظر الانسان قتل الانسان ما اکفرہ. ارے میرے بندے، میں تیری ناشکری کا کیا گلا کروں؟ تو نے بھی حد کر، کتنا تو ناشکرا ہے. من ای شیئن خلق، تمہیں کہاں سے بنایا؟ تمہیں یاد ہے؟ یاد نہیں. کمون سن، من نطفہ، گندے پانی سے. پھر خلقہ، بنایا. پھر فقدرہ، پھر اس کو ماں کے پیٹ میں سب سلیقے قرینے کے ساتھ رنگ روپ دیا. پھر ثم السبیل یسرا، پھر تجھے دنیا میں لایا. پھر ثم اذا ش، پھر فاخبرہ فاماتہ، پھر تمہیں موت دی. ثم اماتہ، پھر تمہیں موت دی. پھر فاخبرہ، پھر تمہیں قبر میں ڈالا. پھر ثم اذا شاء انشرا، پھر جب چاہوں گا تمہیں زندہ کر کے اپنے سامنے کھڑا کر دوں گا. ذلکم اللہ ربکم الحق، یہ ہے اللہ حقیقی ذات، جو زمین آسمان پر مالک، بحر اور برق، بحر اور بر کا مالک، مشرق اور مغرب کا مالک، شمال و جنوب کا مالک، زندگیوں کا مالک، موت کا مالک، عزت اور ذلت کا مالک، خزانوں کا مالک. وحدہ لا شریک، نہ اس کا کوئی شریک ہے، نہ مشیر ہے، نہ وزیر ہے، نہ مثل ہے، نہ مثال ہے، نہ شبہ ہے، نہ شبیہ ہے. احق من ذکر، کوئی نہیں اس کے سوا جسے یاد کرو. احق من عبد، کوئی نہیں اس کے سوا جس کی بندگی کرو. احق من ابتغی، انصر من ابتغی، کوئی نہیں اس کے سوا جس کو مدد کے لیے پکارو. لا تدعو مع اللہ احدا، اللہ تعالیٰ کہتا میں سو گیا ہوں یا میں کمزور ہو گیا ہوں کہ مجھے چھوڑ کے میری مخلوق کو پکارتے ہو؟ اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا کہ جو اقرب الیہ من حبل الورید، میری شہرک سے زیادہ میرے قریب. وہ معاکم اینما کنتم، وہ تمہارے ساتھ ساتھ ساتھ. واسروا قولکم اب جہرو بہ، میں زور سے بولوں، میں آہستہ بولوں. انہ علیم بذات الصدور، وہ میرے سر کو بھی سنیں، میرے جہر کو بھی سنیں، میری زور کی بھی سنیں، میری پست بھی سنیں، میرے دل کی دھڑکنوں سے اٹھنے والی آواز بھی سنیں. اور اس کے خزانوں کی حد نہ ہو، ملک کی حد نہ ہو، عزت کی حد نہ ہو، عروج کی حد نہ ہو، طاقت کی حد نہ ہو، کبریائی کی حد نہ ہو، جبروت کی حد نہ ہو، شہنشاہی کی حد نہ ہو، خزانوں کی حد نہ ہو. اور جو دیتے ہوئے خوش ہوتا ہو، نہ مانگو تو ناراض ہوتا ہو، مانگو تو راضی ہو، نہ مانگو تو ناراض ہو. سوال کرو تو خوش ہو، نہ کرو تو ناراض ہو. جتنے سوال کرنے والے اکٹھے ہو جائیں اتنا وہ خوش ہو، اور جتنے سوال کرنے والے گھٹتے جائیں اتنا وہ ناراض ہو. جو ایسا اللہ ہو جو ہر وقت سانسوں میں بستا ہو، آنکھوں کے نور میں ہو، دل کی دھڑکنوں میں ہو، ہوا فضا خلا میں، اس کی رحمتیں قدرتیں. سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. ایک آنکھ لے کے آ جو بے غیرت نہ ہو، ایک آنکھ لے کے آ جو بے حیا نہ ہو. وہ آنکھ لے کے آ جو کسی کی عزت کی طرف نہ اٹھے، تو میں تمہیں کائنات کے چپے چپے میں اپنی ذات کے جلوے دکھا دوں. تجھے تیری اپنی ذات میں اپنے جلوے دکھا دوں گا، پر کہیں سے آنکھ خرید کے لاؤ، پر یہ دکانوں سے نہیں ملتی۔ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، آنکھ حیا والی ہو تو ذرہ ذرہ بتاتا ہے کہ اللہ ہے، کائنات کی ہر چیز بتاتی ہے کہ اللہ ہے، اس کائنات کا اکیلا شہنشاہ کون ہے؟ اللہ۔ کیسا ہے؟ لا الہ الا ہو، کوئی اس کے سوا معبود نہیں۔ پھر وہ کیا کہتا ہے؟ فلا تدعو مع اللہ احدا، جب میں موجود ہوں تو مجھے کیوں نہیں پکارتے ہو، کسی اور کو کیوں پکارتے ہو، مجھے کیوں نہیں پکارتے ہو؟ میرے خزانے تو ختم نہیں ہوتے، میرے اوپر تو موت نہیں، میرے اوپر تو زوال نہیں۔ فلا تدعو مع اللہ احدا، مجھے چھوڑ کر کسی کو مت پکارو، میں حاضر ہوں۔ تم ایک دفعہ کہتے ہو یا اللہ، وہ 70 دفعہ کہتا ہے لبیک یا عبد۔ تو میرے عزیزو، اللہ کو پہچانو کہ اس کائنات کا بنانے والا اللہ ہے، میرا بنانے والا اللہ ہے، اور مجھے کیا کرنا ہے؟ بس اسے راضی کرنا ہے۔ واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، تمہارے آنے کا مقصد یہ ہے، بادشاہ بنو یا فقیر بنو، شاہ بنو یا گدھا بنو، مرد ہو یا عورت ہو، غنی ہو یا فقیر ہو، امیر ہو یا امیرن ہو، غریب ہو یا غریبن ہو، یہ دیکھو میں اللہ کو کیسے راضی کروں، پھر تم کامیاب ہو۔ اللہ کی رضا کہاں ہے؟ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے میں ہے۔ اللہ کو پانے کا راستہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہے کہ اللہ اس کے رسول کو راضی کرتے ہوئے جو کچھ چھوڑنا پڑے چھوڑ دو، دینا پڑے دے دو، لٹانا پڑے لٹا دو، لٹنا پڑے لٹ جاؤ، مٹنا پڑے مٹ جاؤ، کٹنا پڑے کٹ جاؤ، بچھنا پڑے بچھ جاؤ، پر نہ اللہ کا دامن چھوڑو نہ اس کے نبی کا دامن چھوڑو تو تم کامیاب ہو۔ جس دن ایسا معاشرہ وجود میں آ گیا جنہوں نے اللہ اس کا رسول کو راضی کرنا آگے رکھا اور باقی چیزوں کو پیچھے رکھا، تو میرے رب کے نظام ہمارے حق میں چلنا شروع ہو جائے گا۔ تو اللہ، ان القوت للہ، طاقت اللہ کے ہاتھ میں، ان العزت للہ، عزت اللہ کے ہاتھ میں، والسماوات مطویات بیمینہ، آسمان اللہ کے ہاتھ میں، هو الذی یرسل الریاح، ہوائیں اللہ کے ہاتھ میں۔ جب ساری کائنات اس کی ہے، کہ اس کے آگے جھک جاؤ تو کائنات تمہاری ہو جائے گی۔ اس کے آگے جھکنے کا راستہ کیا ہے؟ محمدی بن جاؤ، پنجابی نہ نظر آؤ، پٹھان نہ نظر آؤ، بلوچ نہ نظر آؤ، بروہی نہ نظر آؤ، سندھی، گلگتی، بلتستانی نظر نہ آؤ، فرقہ واریت کے روپ میں نظر نہ آؤ، محمدی بن جاؤ۔ لا الہ الا اللہ کا حصہ محمد الرسول اللہ۔ جب آپ معراج پہ گئے، آپ نے اللہ سے پوچھا، یا اللہ، ابراہیم تیرے خلیل، موسیٰ تیرے کلیم، داود کے لیے لوہا نرم، سلیمان کے لیے ہوا تابع، عیسیٰ علیہ السلام ان کے لیے مردہ زندہ، تو فمازا جعلت لی، میرے لیے کیا ہے؟ میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اولیس قد آتیتک افضل من ذلک کلہ، اے میرے محبوب، میں نے تمہیں وہ دیا ہے جو کسی کو نہیں دیا۔ کل کیا دیا ہے؟ کہ اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا چلے گا، جدا نہیں ہو سکتا۔ تو سب سے اعلیٰ چیز دی، سب سے اعلیٰ چیز، کسی کو خلیل بنایا، کسی کو کلیم بنایا، تمہیں حبیب بنایا۔ ایک ہی جملے میں کلیم، حبیب، خلیل کا فرق نظر آ جاتا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کلیم بنایا، انہوں نے کہا رب اشرح لی صدری، اللہ میرا سینہ تو کھول، مانگا، اللہ نے کھول دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو مانگنے سے پہلے فرمایا، الم نشرح لک صدرک، میں نے تیرا سینہ کھول دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ویسر لی امری، یا اللہ میرا کام آسان کر دے۔ اللہ نے اپنے نبی کو مانگنے سے پہلے فرمایا، وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، میں نے تیرے کام کو آسان کر دیا۔ آیت کی مراد اور مفہوم ترجمہ نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام خلیل ہیں، ان کا، یا اللہ وَجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، یا اللہ میرے بعد میرا نام بلند رہے، اونچا رہے۔ اللہ نے سب چیزیں قبول کی، لیکن اپنے نبی کو مانگنے سے پہلے فرمایا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میں نے تیرے نام کو بلند کر دیا، اونچا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ بلایا, وہ دوڑ کے آئے تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا ما اعجلک عن قومک یا موسیٰ, موسیٰ بھاگ کے کیوں آئے, میں نے تو نہیں کہا تھا بھاگ کے آؤ. کہ یا اللہ اجلت الیک رب لترضا, یا اللہ مالک بلائے اور نوکر بھاگ کے آئے تو مالک خوش ہوتا ہے, میں اس لیے دوڑ کے آیا کہ تو راضی ہو جائے. ساری مخلوق سے کہا مجھے راضی کرو, موسیٰ کہہ رہے ہیں تو راضی ہو جائے, اور جو رب ساری کائنات سے کہتا ہے مجھے راضی کرو, وہ رب کائنات اپنے حبیب سے کہتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى, میرے محبوب تمہیں اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے, تو راضی ہو جائے. یہ آیت آپ کی شان میں سب سے بلند ہے, سارا قرآن میرے نبی کی شان بیان کرتا ہے لیکن یہ آیت سب سے عالی شان ہے, وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى, کہ تمہیں وہ دوں گا کہ تو راضی ہو جائے. ساری کائنات سے کہتا ہوں مجھے راضی کرو, اور خود کہتا ہوں آپ کو میں نے راضی کرنا, میں نے آپ کو راضی کرنا. خود بنانے والا بنی ہوئی چیز سے پیار کر رہا ہے کہ تو میرا حبیب ہے. ایک ہوتا ہے خلیل, ایک ہوتا ہے کلیم, ایک ہوتا ہے حبیب. حبیب وہ اسے کہتے ہیں جس کی محبت کی انتہا کوئی نہ ہو, خلیل اسے کہتے ہیں جس کی محبت دل میں گڑ جائے, اور حبیب اسے کہتے ہیں جس کی محبت کی کوئی انتہا نہ ہو. تو اللہ میرے نبی آپ کے نبی اللہ کے حبیب بھی ہیں, خلیل بھی ہیں, کلیم بھی ہیں. عرش پہ جا کر کلام کیا ہے تو کلیم بن گئے, اور حبیب کا پہلا درجہ خلیل ہے, پہلے آدمی خلیل بنتا ہے پھر حبیب بنتا ہے. تو آپ خلت کو پار کرتے کرتے حبیب تک پہنچے, پھر حبیب وہ ہے جس کی محبت کا کوئی کنارہ نہ ہو, نہ سرا پہلے نظر آئے نہ سرا بعد میں نظر آئے. ان کو خلیل بنایا, حبیب بنایا, کلیم بنایا, اور اعلان فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم, میرے نبی ان کو بتا دو مجھے تیرے رب کی قسم تیرے پیچھے چلیں گے تو کامیاب ہیں, تیرے پیچھے نہ چلے تو ناکام ہیں. تو زندگی کے ہر شعبے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی تلاش کرو. واحد نبی ہے جن کی ہر ادا محفوظ ہے, ڈھونڈو ڈھونڈو, محمدی روپ اپناؤ. تم لوگ نقل مار کے پاس نہیں ہو جاتے ہو؟ ارے ہوتے نہیں ہوتے, اس سندھ میں تو کتابیں سامنے رکھ کے لے کر ہوتے, یہاں ذرا بوٹیاں تیار کر کے لے جاتے. تو نقل مار کے تم انجینئرنگ پاس کر لیتے ہو, تم اپنے نبی کی نقل اتارنا شروع کرو, آخرت پاس ہو جائے گی. نقل کرو نقل. موسیٰ علیہ السلام اور جادوگر آمنے سامنے ہوئے, تو جادوگروں نے کلمہ پڑھ لیا, تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ یہ تو میرے دشمن بن کے آئے تھے, ان کو کلمہ کیسے مل گیا؟ تو اللہ تعالیٰ کا تیرے روپ میں آئے تھے, تیری جھلک نظر آئی, مجھے پیارے لگے, میں نے ایمان دے دیا. کسی نہ کسی روپ میں تو انسان نظر آتا ہے نا, کسی نہ کسی جانور تو ہے نہیں, جانور کا بھی ایک روپ ہے, اسی روپ میں وہ خوبصورت لگتا ہے. تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا بنایا ہوا روپ ہیں, حسین ترین, اعلی ترین. جتنے بھی میں الفاظ لاؤں وہ چھوٹے ہیں, اکمل, اشرف, انور, ادعج, اعلم, اعز, اکرم, احسن, اجمل, جتنے بھی لفظ لاؤں چھوٹے ہیں, اور آپ کی ہستی ان الفاظ کی تعبیرات سے اوپر نظر آتی ہے. جسے اللہ نے انتخاب کر کے چنا وہ کیسا ہوگا؟ میرے نبی نے فرمایا اللہ نے سارے قبیلوں کو چھانٹ کے عربوں کو الگ کیا, سارے عرب کو چھانٹ کے مضر کو الگ کیا, سارے مضر کو چھانٹ کے قریش کو الگ کیا, سارے قریش کو چھانٹ کے ہاشم کو الگ کیا, سارے ہاشم کی چھانٹی کر کے میرا انتخاب کیا. میں کائنات کا افضل ترین انسان ہوں, نسب کے لحاظ سے بھی, صفات کے لحاظ سے. تو اپنے نبی کی نقل اتار لو, انشاءاللہ آگے پاس کرنے والا دنیا کا وہ نہیں ہے ٹیسٹ لینے والا, وہ تو ویسے ہی بڑا کریم ہے, بہانے ڈھونڈتا ہے کہ کسی طرح معافی ہو ہی جائے. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما, تمہیں عذاب دے کے مجھے کیا خوشی ہے,
ایک آدمی کی میدان معاشر میں ایک نیکی کم پڑ جائے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ایک لیا میں پاس کرتا ہوں، پچاس پچاس برابر ہوں گے، پچاس گنا پچاس نیکیاں، مثال دے رہا ہوں، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اکاون کر دے جنت، تو اس نے تو وہ جائے گا، چلو ایک تو ملی جائے گی، سارے ہی انکار کر دیں، ماں باپ بھائی بہن بیوی بچے سب مل کر کہے گا ہائے مر گیا۔ تو ایک آدمی پوچھے گا کیا ہوا،
واویلا کیوں کر رہے ہو؟ کہ ایک نیکی سے آج جہنم میں جا رہا ہوں، تو وہ کہے گا نہیں جائے گا تو جہنم میں۔ کہ وہ کیسے؟ کہ میرے پاس ایک ہے تو لے لے، میرے پاس ہو یا نہ ہو میرے لیے تو سزا ہی ہے، چل جا تیرا کام بنتا ہے جا۔ وہ الٹی چھلانگیں لگاتا آئے گا، یا اللہ میرا کام بن گیا، مجھے نیکی مل گئی۔ کہ کس نے دی؟ وہ ایک آدمی، کہ اسے بلاؤ وہ بھی آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو اس کو دیتا ہے؟ کہا جی دیتا ہوں۔ کہا کیوں دیتے ہو؟ کہا یا اللہ میرے پاس ایک ہے، باقی گناہ ہی گناہ ہیں، تو میرے لیے تو یہ بیکار ہے، ہو نہ ہو میرے لیے تو سزا کا فیصلہ ہے، اس لیے میں نے کہا تیرے بندے کا بھلا ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا آج کے دن مجھ سے بھی بڑے سخی بننا چاہتے، آج مجھ سے بڑا سخی کوئی نہیں ہے، چل اس سخاوت پر تو بھی جنت میں جا، یہ بھی جنت میں جا۔ جو کتاب میں لکھا ہوتا ہے وہی پیپر میں لکھو گے تو پاس ہوگے نا۔ کتاب مشرق کی سنائے تم مغرب کی لکھو تو پاس تو نہیں ہو سکتا۔ تو میرے نبی نے ہمارے سامنے ایک روپ کھڑا کیا، یہ میرا حبیب ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ محمد بن عبداللہ ہے، بن عبد المطلب ہے، بن ہاشم ہے، بن عبد مناف ہے، بن قصی ہے، بن کلاب ہے، بن مرہ ہے، بن قعب ہے، بن لبئی ہے، بن غالب ہے، بن فہر ہے، بن مالک ہے، بن نضر ہے، بن کنانہ ہے، بن خزیمہ ہے، بن مدرکہ ہے، بن الیاس ہے، بن مدر ہے، بن معمد ہے، بن عدنان ہے، بن اوت بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحف بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائش بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالے بن ادریس بن یرد بن ملحل ایل بن قینان بن آنوش بن شیس بن آدم علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ ہے، اس کی نقل اتارو، کسی کا نسب محفوظ نہیں، اس کی ہر ادا محفوظ کر کے تم تک پہنچا دی ہے۔ میرے نبی غمگین ہوتے تھے تو یوں بیٹھتے تھے، اگر یہ بات نہ لکھی ہوتی سیرت میں تو ہمارے ہمیں کوئی فرق پڑتا تھا؟ چونکہ غم میں بیٹھنا تو ایک انسانی عادت ہے، وہ کیسی بھی ہو سکتی ہے، کسی طرح بھی ہو سکتی ہے، لیکن آپ کی ایک ایک ادا کو اللہ نے عاشق بن کے نقل کی۔ لفظ عاشق اللہ کی شان کے شایان نہیں ہے، پر میری منہ میرے سب مجھے اور کوئی لفظ ملا نہیں۔ محبت اور عشق میں فرق ہے، محبت تقسیم ہو جاتی، بیوی سے بھی، بچے سے بھی، ماں سے بھی، باپ سے بھی، بہن سے بھی، دوست سے بھی۔ یہی محبت جب آگے بڑھ کے ناقابل تقسیم ہو جائے اور کسی کا نہ رہے، اسی ایک کا ہو جائے، تو اس کو عشق کہتے ہیں۔ تو اللہ کی شان کے یہ لفظ مناسب نے میرے منہ پہ آ گیا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ مجھے اور کوئی تعبیر ملی نہیں۔ اللہ نے اپنے حبیب سے پیار کیا، اس کی ہر ادا کو محفوظ کیا۔ میرے نبی غمگین ہوتے تھے تو یوں بیٹھتے تھے، یہ میرے نبی کے غم کی نشان۔ داڑھی پکڑی ہوتی تھی، ایسے بیٹھے ہوتے تھے، اس ہاتھ کو نیچے سے یوں ٹیک دے کے ایسے بیٹھے تھے، یہ آپ کے غم کی نشان۔ جب آپ خوش ہوتے تھے تو آپ کے یہاں گالوں سے نور نکلتا ہوا نظر آتا تھا، جب آپ غصے ہوتے تھے تو اظہار تو فرماتے نہیں تھے، پی جاتے تھے، یہاں ایک رگ تھی جو ایسے پھڑکنے لگتی تھی، یہ آپ کے غصے کی نشان۔ جب آپ کسی پر ناراض ہوتے تھے تو ناراضگی کا اظہار کیسے ہوتا تھا، سبحان اللہ، ادھر سے آ رہے ہیں ابو ہریرہ، آپ ان سے ناراض ہیں، تو آپ کی نظر پڑی تو بس آپ یوں کر کے بیٹھ جاتا تھا، یہ آپ کی مہا ناراضگی ہے. ادھر سے آ رہے ہیں انس اور آپ ان سے ناراض ہیں، ان کو یوں دیکھتے تو آپ یوں ہو جاتے. اور کبھی اپنی ذات کی وجہ سے ناراض نہیں ہوئے، کسی تربیتی پہلو کو سامنے رکھتے ہوئے ناراضگی ہوتی تھی، اپنی ذات کی وجہ سے کبھی ناراض نہیں. کسی کو بلاتے تھے تو انگلی کے اشارے سے نہیں، یوں یوں پورے ہاتھ کا اشارہ فرماتے، پورے ہاتھ کے اشارے سے، جیسے ہمارے محاورہ انگلی اٹھاتا ہے، اب انگلی نہیں اٹھاتے. کوئی آپ کو دائیں طرف سے خطاب کرتا یا رسول اللہ، تو آپ گردن ٹیڑھی کر کے نہیں دیکھتے تھے. کوئی ادھر سے بولا یا رسول اللہ، ہاں کیا بات، اتنا ہی کافی ہمارے جیسے کے لیے. جب کوئی میرے نبی کو دائیں بائیں سے بلاتا تھا یا رسول اللہ، تو آپ پہلے پورا یوں مڑتے تھے اس کی طرف، کتنا اوکھا کام فرمائیے. کوئی ادھر سے بلاتا یا رسول اللہ، تو آپ پورا یوں پھرتے پھرتے فرمائیے. کوئی ادھر سے بلاتا تو پورا یوں مڑتے پھرتے فرمائیے. کتنی چھوٹی بات ہے، لیکن میرے اللہ نے ان کو بھی نقل کیا ہے، ہمیں آزاد نہیں چھوڑا. ہر چیز میں کہا اس کے پیچھے چلو، اس کی نقل اتارو، نقل اتارو. جب اللہ کے نبی کی جھلک نظر آئے گی تو اللہ کو پیار اٹھے گا، محبت اٹھے گی. آپ کو سفید لباس پسند، سفید لباس پہنتے تھے، بہت کم کوئی رنگین پہنتے تھے، سفید لباس پہنتے تھے. کبھی کبھی سرخ دھاری دار چادر اوڑھتے تھے، ایک دھاگا کالا ایک سرخ. ایک دفعہ آپ سرخ دھاری دار چادر اوڑھے بیٹھے ہوئے تھے مسجد نبوی کے صحن میں، اوپر چودھویں کا چاند تھا، نیچے آپ تھے. تو جابر بن سمرہ فرماتے میں کبھی چاند دیکھتا کبھی آپ کو دیکھتا، مجھے آپ چاند سے زیادہ روشن اور حسین نظر آ رہے تھے. براق فنایا، جب آپ مسکراتے تھے آپ کے دانتوں سے نور نکل کر دیواروں پہ پڑتا نظر آیا کرتا تھا. فی عینی ہداج، آنکھیں موٹی، اشکل لمبی، احور پتلی سیاہ، اہدب پلکیں دراز، اکحل سرمے کے بغیر سرما لگا ہوتا تھا، سرمگی آنکھ. یتلالو وجہ تلالو القمر لیلۃ البدر، چودھویں رات کے چاند کی طرح آپ کا چہرہ چمکتا تھا. کس لہیا، داڑھی گھنی تھی، داڑھی اور سر میں 14 سفید بال تھے، یا ایک روایت میں آتا ہے 20 سفید بال تھے. تو اللہ سے جڑنا ہے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ڈھونڈو، ڈھونڈو، اس کے پیچھے پیچھے چلو، چلو گے تو منزل تک پہنچو گے، ورنہ کہیں راستے میں ہی گم ہو جاؤ گے. یہ واحد نبی ہیں جن کو پیدائش سے لے کر آخر تک ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دی، ہر زبان میں محفوظ کر دیا. تو میرے بھائیو، میرے عزیزو، اپنی دنیا کے ساتھ بھی انصاف کرو، لیکن اپنی آخرت کے لیے زادرہ اکٹھا کرو. اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت ہے، اس کے رسول کی غلامی ہے، اس پہ جان چلی جائے، مال چلا جائے، عزت اس پہ آ جائے، شکر کرو چلا جائے، صبر کرو. اس مہینے کا پیغام دیا ہے اللہ کے رسول نے اپنے گھرانے کے ذریعے سے، کہ سارا گھر ذبح کروا دیا لیکن اللہ کے حکم پہ آنچ نہیں آنے تھی. ہر شے ذبح ہو گئی، تحتیغ ہو گئے، لیکن نہ روٹی پہ بکے، نہ حکومت پہ بکے، نہ مال پہ بکے، نہ عزت پہ. عزت تو اللہ نے ایسی دی کہ دنیا میں کسی کو مل نہیں سکتی. سب چیزوں کو تج کیا کہ اللہ تجھے نہیں چھوڑ سکتے، تجھے نہیں چھوڑ سکتے. جس قوم کے اندر کربلاؤں کا پیغام ہو، وہ قوم نفس و شیطان کے غلام ہو کر راستے سے ہٹے یا کرسی روٹی کے پیچھے راستے سے ہٹے، تو ان کے لیے حجت کوئی نہیں، ان کے لیے حجت تمام ہے. تو میرے عزیزو، زندگی کی دوڑ میں جدھر دوڑنا چاہتے ہو دوڑو، بس یہ سامنے رکھو کہ اللہ سامنے رہے اور اللہ کا رسول سامنے رہے. ان سے دائیں بائیں نہ ہونا، ان سے دائیں بائیں نہ ہونا. اس پیغام کو آپ نے نقل کیا ہے اپنی قربانیوں کے ساتھ، صحابہ کی قربانیوں کے ساتھ اور اپنے خاندان کی قربانیوں کے ساتھ. جو چھری اسماعیل کے گلے سے خطا ہو گئی، جو چھری عبداللہ کے گلے سے خطا ہو گئی وہ چھری آ کر حسین کے گلے پر چلی اور قربانیوں کی معراج قائم ہوئی اور قربانیاں اپنی انتہا اور عروج کو پہنچیں اور ایسے چراغ جلے کہ 14 صدی گزر جائیں یا 14,000 صدی گزر جائیں، آندیاں ہوں، طوفان ہوں، بگولے ہوں، ان چراغوں کو کوئی بجھا نہیں سکتا کہ چلنے والوں کے لیے راہبری موجود ہے، روشنی موجود ہے، راستہ موجود ہے، اور نہ چلنے والوں کے لیے حجت کا اتمام ہے اور دلیل و برہان کا اتمام ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں پتہ نہیں تھا، نہیں، پیچھے مڑ کے دیکھو، آل رسول کے خون سے چراغ جل رہے ہیں، ان کی بوٹیاں کھاد بن کے اس چمن کو ہاں ہاں سرسبز کر چکی ہیں۔ اب تم آنکھیں بند کر کے چلو تو الگ بات ہے، ورنہ یہ وہ چراغ ہیں جو بجھنے کے لیے نہیں جلائے گئے، یہ وہ کھاد ہے جس کو لگ گئی اس میں کبھی خزاں نہ آئے گی، یہ وہ پیغام ہے جس کو 14,000 برس گزر جائیں تو یہ کہنا نہیں سکتا کہ اس کے پیچھے کربلاؤں کی ایک تاریخ ہے۔ قسمتی ہے کہ ہم نے دین کو رسم و رواج بنا دیا، ربیع الاول آتا ہے، جلسے جلوس ہوتے ہیں، زندگی بدلنے کے لیے کوئی تیار نہیں، محرم آتا ہے، رونا دھونا ہوتا ہے، زندگی بدلنے کے لیے کوئی تیار نہیں، پیغام رسالت 12 دن کے لیے نہیں ہے، پیغام حسین 10 دن کے لیے نہیں ہے، جان کے سودے کر کے، اولاد کے سودے کر کے، صرف اس لیے کہ 10 دن رو پیٹ کے پھر تم جا کر وہی صبحیں، وہی شامیں، وہی ظلم، وہی ستم، وہی شراب اور وہی گھنگروں کی چھنک، وہی جام کی چھلک، اس لیے ہے یہ پیغام۔ اپنے بچوں کو ذبح ہوتے دیکھنا آسان کام ہے؟ ہائے ہائے ہائے، ابن زیاد کے سامنے جب کٹا ہوا سر آیا، کہنے کا میں نے آج تک کسی میت کا ایسا حسن نہیں دیکھا، مرنے کے بعد تو چہرہ مرجھا جاتا، خون بہ جاتا، ان کا خون تو ویسے سارا نکل چکا تھا، کہنے لگا میں نے آج تک ایسا حسین چہرہ نہیں دیکھا۔ ابن زیاد، وہ کمبخت ہاتھ میں چھڑی تھی، اس نے امام علی مقام کے منہ پہ ماری یا ہونٹوں پہ ماری، پھر دوسری دفعہ ماری، فجال ینکت، پھر بار بار ایسے کرنے لگا، ایسے کرنے لگا، تو زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، کہنے کے بعد بخت یہ چھڑی یہاں سے ہٹا، میں نے ان ہونٹوں پہ اللہ کے نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا، ہٹا لے۔ پھر وہی سر یزید کے دربار میں گیا تو یزید نے منہ پہ چھڑی ماری تو ابو برزہ اسلمی کھڑے ہو گئے کہ یہ چھڑی یہاں سے ہٹا لے، میں نے ان ہونٹوں پہ اللہ کے نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا۔ آسان ہے، سامنے اولاد ذبح ہو رہی ہو، ایک بول پر سب کچھ ملنے کے لیے تیار ہو، تشتری میں رکھ کے ملک مال دیا جا رہا ہے، بس تم یہ کر لو، یہ ہاتھوں میں ہاتھ دے دو، بس باقی سب خیر ہے، کہ یہی تو نہیں دینا۔ حسین کی ذات کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، ان کے لیے جنت کھڑی تھی، مسئلہ آنے والی نسل کی یہ تھا کہ پیغام ادھورا منتقل ہوتا، اور پیغام ادھورا نہیں چھوڑنا ہے، پیغام مکمل دینا ہے کہ اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے جو سودا کرنا پڑے کر دو، ہارنا پڑے ہار جاؤ، نیزوں پہ چڑھنا پڑے چڑھ جاؤ۔ پانچ بھائی ساتھ شہید ہوئے، عبداللہ، جعفر، عثمان، ابو بکر، عباس، مشہور عباس ہیں، 4 ساتھ یہ بھی ہیں اور چھٹے خود، یہ 5 فاطمہ کی نسل سے علاوہ ہیں، دوسری بیویوں سے، فاطمہ کی نسل سے حسین ہیں، باری باری سب شہید ہو رہے ہیں، اپنے بیٹے ابو بکر، عبداللہ، علی لاشیں تڑپ رہے ہیں، حسن کے بیٹے قاسم، عبداللہ، علی، عبداللہ بن جعفر کے بیٹے عون اور محمد، مسلم بن عقیل کے بیٹے عبداللہ، جعفر، عبد الرحمن، ایک ایک کر کے ذبح ہوتے دیکھ رہے ہیں، یا اللہ تو راضی ہے، ناراض۔ آخری بیٹے عبداللہ رہ گئے، سب سارا خاندان بھی کٹ گئے، ایک عبداللہ رہ گئے، ان کو بلوایا پیار کرنے کے لیے، 2 سال کا بچہ تھا، ان کو خیال تھا انہیں تو کوئی کچھ نہیں کہے گا، لیکن اللہ بہت بڑے امتحان میں ڈال چکے تھے، چھوٹے معصوم بچے کو گود میں بٹھا کے دیکھ رہے تھے، ابن الموقد نے تیر پھینکا جو گلے کے پار نکل گیا، سیدھا خون کا فوارہ نکلا، اپنے ہاتھوں میں لیا، یوں آسمان کی طرف اچھال دیا، اے میرے رب تو راضی ہے تو مجھے کوئی قلع نہیں. تو جہالت نے اس کو بھی ایک رواج بنا دیا، ربیع الاول کو بھی رواج بنا دیا. یہ تو پیغام ہے زندگیوں کے بدلنے کا، اللہ کے لیے ہر قربانی دینے کا پیغام ہے. اللہ نے سب سے عالی خاندان بنایا، کسی چیز کا جو مقام بنتا ہے اس کی قیمت سے بنتا ہے. ایک لاکھ کی چیز اور نظر رکھ دیکھو گے، وہی چیز ایک کروڑ کی ہو تو اور نظر سے دیکھو گے. اس دین کے لیے کون سا خون نکلا؟ اہل البیت، جو سب سے عالی شان گھرانہ، سب سے عالی گھر، سب سے عالی خاندان. آپ نے فرمایا ہر نسب قیامت کے دن ختم ہو جائے گا، میرا نسب باقی رہے گا. بس ابلوہا بے بلا لہا، ہر آدمی کا نسب ٹوٹ جائے گا، میرا نسب باقی رہے گا. آخرت تو بعد میں ہے، دنیا کا واقعہ آپ کو سناتا ہوں، پانچویں صدی کا واقعہ سناتا ہوں. پانچویں صدی، اللہ کے نبی اور اس 500 سال کی نسل میں کتنے واسطے پیدا ہو چکے ہیں. سمرقند میں ایک اہل البیت کی خاتون بیوہ سمرقند کے جو گورنر تھا اس کے پاس گئی کہ میں اہل البیت میں سے ہوں اور میں فقیر ہوں، مجھے ٹھکانہ چاہیے بچیوں کے لیے، اپنے لیے، میں پردیسن ہوں. تو اس نے کہا تمہارے پاس کوئی دلیل ہے کہ تم اہل البیت ہو؟ کہا نہیں، میں پردیسن ہوں، میرے پاس کوئی لکھا ہوا نہیں ہے. کہا یہاں تو ہر آدمی کہتا میں بھی سید ہوں. تو پھر اس نے پوچھا کوئی اور یہاں سخی ہے؟ تو بتایا گیا کہ ایک پارسی ہے، بڑا سخی ہے. تو اس کے دروازے پر چلی گئی، کہا میں مسلمانوں کے نبی کی اولاد میں سے ہوں، مجھے ٹھکانا چاہیے. تو اس نے اپنی بیوی کو فوراً بھیجا ساتھ، اور جو بچیاں تھیں ان کو لایا، کھانا کھلایا، لحاف میں سلایا. سمرقند ٹھنڈا لگ. اب رات کو گورنر کا لفظ تو ٹھیک نہیں، کوئی ناظم ٹائپ وہ تھا. جو رات کو اس نے خواب دیکھا کہ اللہ کے نبی جنت میں ہیں اور یہ بھی کھڑا ہوا ہے. تو یہ جنت میں ایک عالی شان محل ہے جس کے دروازے کے اوپر اللہ کے نبی کھڑے ہیں. تو یہ پوچھتا یا رسول اللہ یہ محل کس کا ہے؟ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ ایک ایمان والے کا ہے. تو وہ کہتا ہے یا رسول اللہ میں بھی ایمان والا ہوں. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں تو اپنے ایمان پہ کوئی دلیل پیش کر، کوئی گواہ پیش کر. تو ایسے کانپ گیا. پھر آپ نے غصے سے فرمایا میری بیٹی تیرے پاس چل کر آئی اور تو اس سے دلیلیں مانگنے لگا اور اس سے گواہ مانگنے لگا، تو میری نظروں سے دور ہو جا. تو اس کی آنکھ کھلی تو اس نے چیخ ماری، پاگلوں کی طرح باہر نکلا. اور وہ کدھر گئی خاتون؟ پتہ چلا وہ پارسی لے گیا. جا کے اس کے دروازے پر دھاڑ دھاڑ مارا، وہ باہر نکلا گھبرا کے. کہا بھائی وہ مہمان میرے ہیں، مجھے واپس کر دو. کہا میں تو نہیں واپس کرتا. کہ جو لینا ہے لے لو، واپس کر دو. تو آگے رونے لگا. کہا حضور معافی چاہتا ہوں، بن دیکھے کا سودا کیا تھا، دیکھ چکا ہوں، اب سودا کینسل نہیں ہو سکتا. کہا کیا ہوا؟ کہ جس خواب میں تمہیں دھکے پڑ رہے تھے وہی خواب میں بھی دیکھ رہا تھا کہ اللہ کے نبی تمہیں کہہ رہے ہیں دور ہو جا، اور پھر میری طرف متوجہ ہوتے ہیں، تو نے میری بیٹی کو ٹھکانہ دیا. کہ تیرے لیے جنت واجب ہوگی اور تیرے اور تیرے خاندان کے لیے سعادت لکھ دی گئی. کہ میں تو مسلمان ہو چکا ہوں، کلمہ پڑھ چکا ہوں، میں نہیں اب پیچھے ٹلتا ہوں. یہ تو 5 صدی کے بعد کی بات. تو براہ راست بیٹی کا بیٹا ذبح ہو رہا ہے. حضرت میں سلمہ سوئی ہوئی تھی، خواب میں دیکھا اللہ کے نبی کا رنگ پھیک، سورے سر داڑھی میں مٹی. آپ نے کہا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ کہا اپنے بیٹے کی موت دیکھ کے آ رہا ہوں، اپنے بیٹے کو قتل ہوتے دیکھ کے آ رہا ہوں. حضرت مقتلہ حسین عبداللہ بن عباس نے خواب دیکھا اسی وقت میں، اللہ کے نبی کے ہاتھ میں بوتل ہے، اس میں خون ڈال رہے ہیں. پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ کہ یہ حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے، قیامت کے دن میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کروں گا اور میں خود یہ مقدمہ اللہ کی بارگاہ میں اٹھاؤں گا، یہ پیش کروں گا. تو میں تم واقعہ نہیں سنا رہا ہوں، میں اس کا پیغام سنا رہا ہوں. تھوڑا سا اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کے سامنے اس دین کی عظمت اور اہمیت قائم ہو کہ یہ کتنا عالی شان پیغام ہے جس کو سینے سے لگا کر زندہ رہنا ہے اور اگلی نسلوں تک پہنچانا ہے. اس کے لیے اتنا بڑا خاندان اگر ذبح ہوتا ہے تو یہ کوئی گھاٹے کا سودا نہیں, سستا سودا ہے. اگر یہ جزا سزا کا جہان ہوتا یہ کبھی نہ ہوتا کہ حسین کا سر کٹا ہوتا اور ابن زیاد تخت میں بیٹھا ہوتا, اس کا الٹ ہوتا. لیکن اللہ نے دکھایا ہے کہ یہ امتحان کی جگہ ہے, یہاں ہر قسم کا آئے گا میرے رب کی طرف سے حال. تو وہ کرو جو اللہ چاہتا ہے, وہ کرو جو اللہ کا حبیب بتاتا ہے. محبوب ترین ہستیوں کو آپ گھر میں چلے جاتے, حضرت فاطمہ کہتے این اللقا این اللقا, وہ شرارتی بچے کدھر ہیں, وہ شرارتی بچے کدھر ہیں. حضرت فاطمہ کہتی ابھی بھیجتی ہوں یا رسول اللہ, ان کو جلدی سے کپڑے پہنا کے بھیجتی تو آپ ان کے سامنے یوں زمین پہ ہاتھ بھی ٹیک دیتے, گھٹنے بھی ٹیک دیتے, پھر کہتے چڑھ جاؤ میری کمر پہ چڑھ جاؤ. کمر پہ چڑھا کے کمرے میں چکر لگاتے تھے کمر, اور پھر یوں کہتے ہاں بھائی تمہارا اونٹ کیسا ہے, تمہاری سواری کیسی ہے, ان کے سر کٹیں اور نیزوں پہ چڑھیں. ایک بول کے پیچھے سب کچھ بچایا جا سکتا تھا, ہر شے قربان کر دی. نہیں, اللہ کو نہیں چھوڑنا, اللہ کے نبی کو نہیں چھوڑنا ہے. اگر میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں حسن اور حسین, حسن سر سے لے کر کمر تک اللہ کے نبی کے مشابہ تھے, کمر سے لے کر پاؤں تک علی کے مشابہ تھے, حسین سر سے لے کر کمر تک علی کے مشابہ تھے, کمر سے لے کر پاؤں تک اللہ کے نبی کے مشابہ تھے. آپ فرمایا کرتے تھے حسن میرا بیٹا ہے, حسین علی کا بیٹا ہے. اور جب آپ دنیا سے جا رہے تھے تو آپ نے اپنی اولاد کو بلایا, ان کو الوداع کیا, پھر اپنی بیٹی کو بلایا, ان کو بکا بیٹی میں جا رہا ہوں فاطمہ میں جا رہا ہوں, تو وہ رونے لگی کہ رو نہیں, تیری میری ملاقات سب سے پہلے ہوگی. چھ ماہ بعد حضرت فاطمہ کا انتقال ہو گیا 24 سال کی عمر میں. پھر وہ گئے تو علی کو بلایا, ان کا سر اپنی گود میں رکھا اور ان پر ہاتھ پھیرتے رہے اور ان کے لیے کچھ پڑھتے رہے, پھر ان کو رخصت کیا, پھر سب سے آخر میں حسن اور حسین کو بلایا, حسن کو ادھر لیا حسین کو ادھر لیا دونوں ہاتھوں میں. آپ اس طرح دراز تھے, حضرت اما عائشہ رضی اللہ عنہ پیچھے بیٹھی ہوئی تھی, ان کے سینے پر آپ اس طرح نیم دراز تھے, یہ سر مبارک ایسے رکھا ہوا تھا. تو آپ نے دونوں بچوں کو یوں لیا اور ان کے سر چومنے لگے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو, بے ساختہ رونے لگے کہ نظر آنے لگا ایک کو زہر دیا جا رہا ہے اور ایک کا سر کاٹ کے نیزے پہ رکھا جا نیزے پہ چڑھایا جا رہا ہے. کچھ نہیں کہا, بس روتے روتے ان کو رخصت کیا اور اللہ کی تقدیر کے حوالے کیا اور ہاتھ نہیں اٹھائے کہ ان کے لیے کچھ ہو جائے. لیکن جب تمہارا نمبر آیا تو تمہارے لیے ہاتھ اٹھائے. جب جبریل نے آ کے اور ملک الموت نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ جانے کا وقت آ چکا ہے, تو آپ نے فرمایا پہلے اللہ سے پوچھ کے اور میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا, میں پھر بتاؤں گا مجھے جانا ہے یا رہنا ہے. تو میرے عزیزو, محرم کے حوالے سے میں ہر جگہ یہ بات کر رہا ہوں کہ اس کو رواج نہ بناؤ, اسے پیغام بناؤ اور ان علوم کے ساتھ اپنی اصل منزل کو ڈھونڈو, ان کے ساتھ بھی انصاف کرو. انسانیت کا پتہ تمہیں قرآن سے ملے گا, حدیث پاک سے ملے گا, ضرب تقسیم سے نہیں ملے گا. انسانیت کا پتہ اللہ اس کے رسول کی مبارک زندگی سے ملے گا. یہ تبلیغ اس کو سیکھنے کی محنت ہو رہی, یہ کوئی جماعت نہیں, صدیوں کے بعد اللہ نے ایک محنت دی ہے جو سیاست سے پاک اور فرقہ واریت سے پاک, نفرت تعصب سے پاک, پورے عالم کے انسانوں میں اللہ کے پیغام کو زندہ کرنے کی خوبصورت محنت ہے. یہ پڑھانے والے بھی وقت دو, آپ پڑھنے والے بھی وقت دو, یہ آپ کی بھی ضرورت ہے, آپ کی بھی ضرورت ہے, میری بھی ضرورت ہے کہ ہم اللہ اس کے رسول کی پاکیزہ زندگی کو لیتے ہوئے سیکھتے ہوئے آگے بڑھیں گے. تو انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالی ہمیں خیر کا ذریعہ بھی بنائے گا اور ہدایت کے پھیلنے کا ذریعہ بھی بنائے گا. اس کی اللہ سے مانگو, اس کی دعا کرو, اس کی نیت کرو, اس کے ارادے کرو. بننے سے پہلے پہلے اپنے رب کو راضی کر لو تو ہمارا مسئلہ آسان ہو جائے گا. تو نیت کرتے ہو سارے, تو جب آپ کو چھٹیاں ہوں تو اس میں آپ سارے وقت لگاؤ. اور اپنی 24 گھنٹے کی زندگی میں ایک آخری بات کرتا ہوں پھر دعا کراتے ہیں. ایک صحابی ہیں ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ جنگ بدر سے لے کر آخری حج تک آپ کے ساتھ, ہر غزوہ میں ساتھ ہیں. اور جنگ بدر کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا, میرے رب نے کہا ہے جنگ بدر والے جو مرضی کرے میں نے معاف کر دیا. یہ حدیبیہ کے شریک ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ جو تیرے ہاتھ پر بیعت ہوئے حدیبیہ میں, میں ان سے راضی ہو گیا. یہ صحابی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا کلن وعد اللہ الحسنہ, اے میرا نبی تیرے تمام صحابہ کے لیے وعدہ کرتا ہوں جنت دوں گا, کوئی صحابی جہنم میں نہیں جا سکتا, سب صحابہ جنت ہی. لیکن یہ ابو دجانہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا عمل بس ایک ہے, ان ارجع عملی عندی یوم القیامہ, قیامت کے دن میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا عمل ایک ہی ہے, بدر نہیں, احد نہیں, خندق نہیں, حدیبیہ نہیں, فتح مکہ نہیں, آخری حج نہیں, خیبر نہیں. یہ تو میں اپنی طرف سے آگے بڑھا رہا ہوں تاکہ اس بات میں وزن پیدا ہو سکے. کیا بھائی ابو دجانہ کیا, ایک بات اور ساتھ بتا دوں, احد کی جنگ میں آپ نے تلوار اٹھائی, یہ تلوار کون لے گا؟ تو کئی صحابہ کھڑے ہو گئے, آپ نے کہا اس کا حق کون ادا کرے گا؟ سب بیٹھ گئے, تین کھڑے رہے, زبیر, عمر, ابو دجانہ. تو آپ نے وہ تلوار نہ عمر کو دی, نہ زبیر کو دی, ابو دجانہ کو دی, یہ اتنے بڑے آدمی. آپ نے فرمایا میرے پاس بخشش کا صرف ایک عمل ہے کہ میں نے آج تک اپنی زبان سے کسی کو دکھ نہیں پہنچایا اور میرے دل میں کسی مسلمان کا بغض نہیں ہے. میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا عمل صرف ایک ہے, نہ بدر, نہ احد, نہ خندق, نہ حدیبیہ, نہ فتح مکہ, نہ آخری حج, نہ نبی کی صحبت, یہ سارے بخشش کے اعمال ہیں. لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں نے آج تک اپنی زبان سے کسی کو دکھ نہیں پہنچایا اور میرے دل میں کسی مسلمان کا بغض نہیں ہے. اپنی 24 گھنٹے کی زندگی میں ایک نماز نہ چھوڑو, ایک اس زبان سے کسی کو دکھ نہ دو, اپنے دل میں کسی کا بغض نہ رکھو, تو بڑے بڑے ولی ابدال بھی تمہیں نہ پکڑ سکے. اور اللہ ہمت دے تو اب تعلیم برائے تعلیم حاصل کرو, تعلیم برائے روٹی والا چکر نہ کرو. تو اللہ تمہیں بہت اونچی اڑان عطا فرمائے گا. آپ نے حضرت معاذ بن جبل سے فرمایا معاذ تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں؟ کہا جی کیا؟ مجھے دیکھنا, سارے مجھے دیکھنا. معاذ تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں؟ کہا جی کیا؟ تو آپ نے کہا یہ ہے, فأهوى بإصبعيه إلى لسانه فأمسك لسانك. معاذ پورے دین کا خلاصہ ہے, زبان قابو میں رکھ, زبان قابو میں رکھ. کہ یا رسول اللہ زبان کے بول پر پکڑو گی تیرا بھلا ہو جائے. سب سے زیادہ جہنم میں دھکا دینے والی زبان ہے. تو میں آپ سب نوجوان ہو, مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں, ہمارے معاشرے کو آگ لگ چکی ہے اس زبان کے غلط استعمال سے. میٹھا بول ہم بھول چکے ہیں, درگزر والا بول بھول چکے ہیں. جب زبان کے بندھن ٹوٹتے ہیں سامنے بیوی ہو, ماں ہو, بھائی ہو, بیٹی ہو, سب کو رگڑا دے دیتے ہیں. اور اتنا بڑا عظیم انسان کہہ رہا ہے میں نے اپنی زبان سے کسی کو کبھی دکھ نہیں پہنچا, میری زبان سے کسی کو دکھ دینے والا بول نہیں نکلا. تو ایک یہ میری آخری بات ہے, ایک نماز اپنے اللہ سے جڑنے کا ذریعہ اور ایک زبان اور دل کی حفاظت اللہ کے بندوں سے جڑنے کا ذریعہ. جہاں رشتے ہوں وہاں زبان اور احتیاط سے استعمال کرو, ماں کے آگے, باپ کے آگے, بچوں کے ساتھ, بیوی کے ساتھ, بھائیوں کے ساتھ, بہنوں کے ساتھ, بیوی خاوند کے سامنے, خاوند بیوی کے سامنے, ایسا بول نہ بولو جو دلوں کو توڑ دے. بہترین مسلمان وہ ہے جس کے اخلاق اچھے. میرے نبی نے فرمایا سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان وہ ہے جس کے اخلاق اچھے. تو بڑا فقدان ہے اس کا. تو ایک 24 گھنٹے کی زندگی میں اس زبان پہ قابو پا لو. ہمارا جوائنٹ فیملی سسٹم ہے, بہت سے لوگ اپنے ماں باپ کی وجہ سے بیویوں پہ زیادتی کرتے ہیں, بہت سے لوگ ہیں بیویوں کی وجہ سے ماں باپ پہ زیادتی کرتے ہیں. اس کو درمیان میں لاؤ, ماں باپ کی وجہ سے بیوی پہ زیادتی نہ کرو, بیوی کی وجہ سے ماں باپ پہ زیادتی نہ کرو. یہ کیسز تھوڑے ہیں کہ بیویوں کی وجہ سے ماں باپ پہ زیادتی ہو, دوسرے کیسز زیادہ ہیں کہ ماں باپ کی وجہ سے بیویوں پہ بڑی زیادتی ہوتی. میں عورتوں سے کہتا ہوں کہ اپنی زبان ایسی استعمال نہ کرو کہ خاوند کی دل شکنی دل آزاری ہو. ایک عورت نے پوچھا، یا رسول اللہ، میرے خاوند کا میرے اوپر کیا حق ہے؟ تو آپ نے فرمایا، تیرے خاوند کے جسم میں آبلے پڑ جائیں، آبلوں میں پیپ پڑ جائے، تو زبان سے چاٹ چاٹ کے صاف کرے تو بھی تو نے خاوند کا حق ادا نہیں کیا. اور خاوندوں سے فرمایا، بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو. اور آپ کو عجب حدیث سناؤں، میں بھی پڑھ کے بڑا حیران ہوا تھا. سب سے پہلے قیامت کا دن ترازو میں جو عمل تولا جائے گا، نہ نماز، نہ جہاد، نہ روزہ، نہ تبلیغ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ ذکر، نہ تلاوت، نہ تہجد، نہ تسبیح، نہ سخاوت، سب سے پہلے جو عمل تولا جائے گا وہ بیوی بچوں سے سلوک تولا جائے گا. عورت کا سلوک خاوند کے ساتھ اور خاوند کا سلوک بیوی کے ساتھ، سب سے پہلے اسے تولا جائے گا. تو اپنے گھروں میں نبوت والے اخلاق زندہ کرو. شیطان روزانہ کچہری لگاتا ہے اور شیطانوں سے پوچھتا، کیا کر کے آئے ہو؟ کوئی کہتا ہے، چوری کروائی، ڈاکہ ڈلوایا، نماز نہیں پڑھنے دی، شراب پلا دی، جوا کھلا دیا، زنا کرا دیا. ویسے ٹھنڈا رسپانس دیتا، ٹھیک ہے یوں کرتا رہتا، یوں کرتا. ایک لنگڑا شیطان کھڑے ہو کر کہتا ہے، جی سائیں، میں میاں بیوی کو لڑے گا، شاباش پتر، تو اگاں آ جا. کہتا ہے، شاباش، تو اصل کام کر کے آیا. سن رہے ہو؟ مسلم شریف کی روایت آپ کو سنا رہا ہوں. آگے آ جاؤ. اس کو گلے لگاتا ہے، اسے اپنے پاس بٹھاتا ہے، کہتا ہے، یہ اصل کام کر کے آیا ہے کہ میاں بیوی کی لڑائی نسلوں کو برباد کر دیتا. شرابی کی شراب اس کی ذات تک، جواری کا جوا اس کی ذات تک، بے نمازی کی غفلت اس کی ذات تک، میاں بیوی کی لڑائی نسلیں برباد کر دیتی. ایک گھر کو باقی رکھنے کے لیے سورہ نساء، سورہ مائدہ، سورہ طلاق، سورہ تحریم، اتنی بڑی بڑی صورتیں. ایک گھر ٹھیک چلے، میاں بیوی میں سلوک رہے، میاں بیوی میں سلوک رہے، اولاد کے ساتھ سلوک رہے، اتنی بڑی بڑی صورتیں اتاری گئی ہیں. اولاد کو کیسے لے کے چلنا ہے؟ شاگردوں، عام طور پر ڈانٹ ڈپٹ توہین کا انداز اختیار کر جاتی ہے. اگر استاد کا رویہ توہین والا ہوگا تو شاگرد کی طرف سے رد عمل دیکھے گا. اگر ماں باپ کا رویہ اولاد کے لیے توہین آمیز ہوگا تو اولاد کی طرف سے عمل آئے گا. تنبیہ ضروری ہے، توہین حرام ہے، چاہے شاگرد ہو، چاہے اولاد ہو، چاہے بیوی ہو، چاہے خاوند ہو. تنبیہ ضروری ہے، توہین حرام ہے. میرے پاس آئے یہ صحافی، وہاں ایک شہر میں تھا، تو کہنے لگے کچھ ہمیں نصیحت فرمائیں. میں نے کہا، تنقید تمہارا حق ہے، تمہارے پیشے کا تقاضا ہے تنقید، لیکن تنقید اور توہین کا بارڈر ملا ہوا ہے، بارڈر نیڑے نیڑے، پیر ادھے گیا تھا نہ پہ جاؤ گے. توہین حرام ہے، تنقید تمہارا حق ہے. تو تنقید اگر توہین میں بدل گئی تو پکڑے جاؤ گے، اور اگر تنقید کی حد تک قلم چلتا رہا وہ تمہارا حق ہے. بس توہین اور تنقید میں فرق کر کے چلتے رہنا، یہی ایک نصیحت. تو شاگرد، اولاد تنبیہ کے محتاج ہوتے ہیں، لیکن اب تنبیہ توہین میں تبدیل ہوگی تو رد عمل آئے گا. میرے نبی نے کہا، اکرمو اولادکم، اپنی اولاد کو بھی عزت دو، کل کو تمہیں عزت دینے والے بنیں گے. تو ہمارا جو ماحول ہے نا، یونیورسٹی کی بات، اس لیے باتیں ضروری میں سمجھتا ہوں، سکولوں میں ڈنڈے مار رہے، ہاتھوں پہ ڈنڈ، الٹے ہاتھ کر کے ڈنڈے مار رہے. انسان ہے، جانور ہے. سب سے بڑا معلم میرا نبی آیا ہے. جن ٹیچروں کو کہتا ہوں، پڑھو اپنے معلم کی، سب سے عالی معلم کی سیرت پڑھو، کہ وحشی انسان کو کیسے رضی اللہ عنہ بنا دی. جو لوگ یہ تانا دیتے ہو، یہ کوئی خاندان ہے، اس کا تو کوئی آدمی آج تک قتل نہیں ہوا، یہ بستروں پہ مرتے ہیں. ایسی قوم جن میں قتل ہونا فخر، ان میں کل 1018 جانیں قربان ہوئیں اور پورے عرب میں اسلام آ گیا. 1018، 259 مسلمان اور 759 کفار، اور پوری دنیا میں، پورے عرب میں اسلام آ گیا. کس طرح تربیت فرمائی؟ میرا ایک بچہ، ذرا زیادہ ہی وہ، اس میں راجپوتی زیادہ ہے، تو وہ سکول میں ڈالا، تو چھٹی میں باغی ہو گیا، نہیں پڑھتا، استادوں کی مار نے اسے ایسا باغی بنایا. میں نے کہا یہ کہیں میرا ہی باغی نہ ہو جائے. میں کہا اچھا پتر نہ پڑھ، نیک بن جا، پڑھ نہیں. اس کے پیچھے استادوں کی حماقت، ڈنڈے بیچتی، ڈنڈے بیچتی. میں نے کہا اچھا چلو قرآن پڑھ لے، قرآن یاد کر لے. کہا جو وہ کر لیتا، چند پارے یاد کر کے وہ بھی چھوڑ دیا کہ وہاں بھی ڈنڈے. نہ قاری امان دے، نہ استاد امان دے. انسان کوئی جانور تھوڑا ہے کہ اس کو ڈنڈے مار کے چلاؤ. ذہن بنانے کے لیے کھپنا پڑتا، اس کے لیے کوئی تیار نہیں. تمہیں کہتا ہوں اپنے استاد کا ادب سیکھو، احترام. اس کی طرف سے سختی بھی آئے تو اسے برداشت کرو، تمہیں علم ملے گا. علم کے راستے کا سب سے پہلا جو اصول ہے وہ ادب ہے. تو میرے نبی نے تربیت فرمائی، سالار پیدا ہوئے، شاہ سوار پیدا ہوئے، سیاستدان پیدا ہوئے، حکمران پیدا ہوئے، علماء پیدا ہوئے، محدثین مفسرین پیدا ہوئے، میدان جنگ کے ابطال دلیر پیدا ہوئے، راتوں کو رونے والے سجادہ نشین پیدا ہوئے. میرے نبی کی تربیت ہے. ہائے ہائے، ایک واقعہ سناتا ہوں. ایک آدمی آ کر نبی سے کہتا ہے یا رسول اللہ زنا کرنا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دے دو. کوئی ہمارا شاگرد ہمارے سامنے یہ بات کر سکتا؟ یا رسول اللہ میں زنا کرنا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دے دو. تو ایک دم صحابہ بفر گئے. تو ہم نے کہا پچھڑ جاؤ، سب کرو گے. کہ بیٹا آگے آ جاؤ. تو چاہتا ہے تیری ماں سے کوئی زنا کرے؟ کہا جی نہیں. کہا تو اور کیسے چاہیں گے؟ تو چاہتا ہے تیری بہن سے کوئی زنا کرے؟ کہا جی نہیں. کہا تو اور کیسے چاہیں گے؟ سارے رشتے گنوائے، چاچی، خالہ، پھوپھی، بہن، ماں. تو وہ کہتا نہیں 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 نہیں. کہا پھر اور کیسے چاہیں گے؟ پھر اور کیسے چاہیں گے؟ پھر آپ نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھا. اللہم طاہر قلبہ واغفر ذنبہ وحسن فرجہ. یا اللہ اسے پاک دامن کر دے، اس کا دل پاک کر دے، اس کا گناہ معاف کر دے. تو صحابہ کہتے ہیں مدینے میں اس سے بڑے حیا والا پھر ہم نے کوئی نہ دیکھا. ایک بازاری عورت، فاحش عورت، غیر مسلم، فاحش بازاری عورت، وہ گزر رہی تھی، آپ کھانا کھا رہے. کہنے لگی ایک ایسا نبی ہے جو کسی کو روٹ کھانے کی صلح ہی نہیں مارتا. آپ نے کہا آ جا، اس کو بٹھا لیا. کہا کھا کا نہیں، وہ نہیں کھاؤں گی. وہ تو ٹانٹنگ کر رہی تھی، ذلیل کرنا چاہتی. کہا جو تیرے منہ میں ہے نا یہ نکال کے مجھے کھلا. وہ کبن لت پی اسے دو گیا. وہ تو بے عزت کرنا چاہتی تھی. نبی کے منہ کا لعاب جس منہ میں جائے گا تو ایمان ساتھ نہیں جائے گا. وہ کہنے لگی جو تیرے منہ میں وہ نکال کے کھلا. آپ نے وہی کھلا تو آپ نے وہی منہ سے نوالا نکالا. یوں اپنے ہاتھوں سے اس کے منہ میں ڈالنا تھا کہ ایمان بھی اندر چلا گیا اور مدینے کی سب سے حیا والی عورت بن گئی. میرا نبی کیسا معلم ہے. دنیا کا مشکل ترین کام ہے انسان کی تربیت. اس میں اگر توہین آ گئی تو اولاد بھی ہوگی تو باغی ہو جائے. شاگرد تو چھوٹا سا ادنا سا رشتہ ہوتا، اولاد بھی ہوگی تو باغی ہو جائے. اور تمہیں کہتا ہوں تو میں استاد کی طرف سے شدت سختی آئے، اگر تمہیں علم چاہیے تو برداشت کرنا، ورنہ علم سے محروم رہو گے. ہاں روٹی چھوٹی کا مال ہو گے. تو میرے عزیزو، میں اپنی بات ختم کر رہا تھا. ایک اپنی زبان پہ قابو رکھو، ایک اپنے دل پہ قابو رکھو، ایک اللہ سے تعلق بناؤ نماز کے ذریعے. جب تمہیں چھٹی ہو تو اللہ کے راستے میں وقت لگانا. نیت کرتے ہو سارے؟ درود شریف پڑھو. اللهم لك الحمد كما انت اهله، فصل على محمد كما انت اهله، وقفل بنا ما انت اهله، انك اهل التقوى واهل المغفره. یا اللہ ہم تیرے محتاج فقیر، یا اللہ ذلیل حقیر بندے بندیاں تیرے سامنے ہاتھ اٹھا رہے ہیں، تو اس سے معافی مانگتے ہیں، ہمیں معاف فرما دے. یا اللہ یہ سارا نوجوانوں کا مجمان، یا اللہ بچے بچیاں، چھوٹے بڑے، لڑکے لڑکیاں، استاد شاگرد، سارے تیری بارگاہ میں موجود ہیں اور تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. یا اللہ ہمیں معاف فرما دے. اور یا اللہ ہمارے ملک پر جو زوال آیا ہے، یا اللہ جتنی تاریخ پڑی ہے اس میں دو ہی جگہیں نظر آتی ہیں جو کلمے کی بنیاد پہ بنی، ایک تیرے نبی کا مدینہ اور پھر 1400 سال کے بعد یہ دیش جس کی دھرتی میں تو نے ہمیں جنم دیا، اس کی مٹی سے تو نے ہمیں پیدا کیا، میرے مالک اپنے وطن سے تو نبیوں کو بھی پیار ہوتا ہے، تیرے نبی نے بھی مکہ سے نکلتے ہوئے کہا تھا اے مکہ تو مجھے کتنا پیارا ہے، میری قوم نہ نکالتی تو میں تمہیں چھوڑ کے کبھی نہ جاتا، اے میرے رب تو نے ہمیں یہاں پیدا کیا، اس کی محبت ہمارے دل میں ڈالی، ہم اس کو خون و خون ہوتا دیکھ رہے ہیں، یا اللہ یہاں پانی کی طرح خون بہتا دیکھ رہے ہیں، کوئی باہر سے نہیں اپنے ہی اپنوں کو مار رہے ہیں، اے کریم آقا یہ تیری ناراضگی کی نشانی ہے جب خون سستا ہو جائے، جب عزتیں نیلام ہو جائیں، یا اللہ وہ تیری ناراضگی کی نشانی ہے جب بارشیں بے وقت ہو جائیں، یہ تیری ناراضگی کی نشانی ہے، تو نے اپنے قدرت سے ہمیں یہ دیس دیا تھا، اور مدینے کے بعد یہ پہلا دیس ہے جو کلمے کی بنیاد پہ بنا تھا، اور 600,000 لوگوں نے دریائے راوی کی لاش کے پانیوں میں بہ کر اور یا اللہ درختوں کے ساتھ لٹک کر سولیوں پھانسیوں پہ چڑھ کر معصوم بچوں نے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر اور یا اللہ عزتدار بچیوں نے عزتیں نیلام کر کے، اے میرے مالک ایک خواب دیکھا تھا، ایک دیس بنے گا جہاں تیرا نام عزت سے لیا جائے گا، جہاں بیٹی کی عزت ہوگی، ماں کی حرمت ہوگی، بیوی کی کا مقام ہوگا، نوجوان غیور خوددار ہوگا، حکمران عادل ہوگا، تاجر دیانتدار ہوگا، مالدار سخی ہوگا، مظلوم کو حق ملے گا، ظالم کو پکڑا جائے گا، لیکن میرے مولا جو جو وقت آگے سرکتا گیا یا اللہ ہم اس کا الٹ دیکھتے چلے گئے، ظالم غراتے ہیں اور مظلوم سسکتے ہیں، بے گناہ قتل ہوتے ہیں، یا اللہ یا اللہ ظلم و ستم ظلم و ستم دھرتی کے روئیں روئیں میں اتر چکا ہے، یا اللہ ہماری عدالتیں جھوٹ کا پلندہ بن گئیں، ہماری وکالتیں جھوٹ کا پلندہ بن گئیں، یا اللہ ہمارے نوجوان ناچ گانے میں ڈوب گئے، ہماری یا اللہ نسلیں ناچ گانے کی رسیاں ہو گئیں، اے کریم آقا جو دیس اس لیے بنا تھا کہ تیرا نام زندہ ہوتا، وہاں گھنگرو کی چھنکنے اور یا اللہ آوارہ ننگے بدن انہوں نے عزتوں کو تار تار کر دیا، حرمتوں کو پامال کر دیا، آج ہم لٹ پٹ کے تیری منت کرنے آئے ہیں، یا اللہ اپنی ناراضگی واپس لے لے میرے مالک، اپنی ناراضگی واپس لے لے میرے مالک، چاروں صوبوں میں آگ لگی ہوئی ہے، نہ مرنے والے کو پتا میں کیوں مارا جا رہا ہوں، نہ مارنے والے کو پتا میں کیوں مار رہا ہوں، اے مہربان اللہ ہماری حکومتیں بے بس ہیں، اتنے بڑے فساد کو تیرے سوا کوئی نہیں روک سکتا، ہم تیری منت کرتے ہیں یا اللہ، تو نے تو 27 رمضان ہمیں یہ ملک دنیا کی تاریخ کوئی ملک ایسا نہیں ہے جو 27 رمضان شب قدر میں وجود، یہ واحد دیس تھا میرے مولا جس کے لیے تو نے رمضان کا انتخاب کیا، تو شب قدر کا انتخاب 27 کی رات کا انتخاب کیا، اے میرے اللہ اے شہنشاہ اللہ جس کو زوال، ہمیں تو زوال آ چکی، ہم برباد ہو چکے، ہماری دنیا بھی لٹ چکی، ہمارا دین بھی لٹ چکا ہے، ہمیں کسی سے گلا نہیں، نہ حکمرانوں سے، نہ فوج سے، نہ سیاستدانوں سے، نہ پولیس سے، ہمیں اپنے آپ سے گلا ہے، تو نے سمجھایا ہم نہ سمجھے، تو نے روکا ہم نہ رکے، تو بلاتا رہا ہم نے پلٹ کے نہ دیکھا، تو سمجھاتا رہا ہم نے کانوں میں ڈانٹ ڈال لیے، تو جن جگہوں سے تو نے روکا ہم نے وہ آباد کر دی، جن چیزوں کی طرف تو نے بلایا ہم نے انہیں برباد ویران کر دیا، ہم یا اللہ آج بھٹکے ہوئے راہی ہیں، اس مسافر کی طرح ہیں، پورا 18 کروڑ کا مجمع اس مسافر کی طرح ہے جو قافلے سے بچھڑ چکا ہو، سامنے لکو تک سہارا ہو، دور تک آگ برسانے والا سورج، نہ کوئی راہبر ہو، نہ کوئی راہرا ہو، نہ کوئی راہی ہو، اے بھٹکوں کو منزل تک پہنچانے والے اللہ، اے بھٹکوں کو منزل تک پہنچانے والے اللہ، اے ہر زمانے کے فرعونوں کی گردنیں مروڑنے والے اللہ، اے ہر زمانے کے قارونوں کو زمین میں دھسانے والے اللہ، اے ہر زمانے کے حمانوں کو شدادوں سے نمٹنے والے اللہ، تو آ جا ہم تجھے بلاتے ہیں یا اللہ، تو آ جا یا اللہ ہمیں تانے مار گئے، کدھر ہے تمہارا اللہ، یہ مجمع تیرے بلانے کو آیا ہے، جیسے بچہ پٹ پٹا کے ابا کو کہتا ہے کہ چل میرے ساتھ مجھے گلی کے لڑکوں نے مارا ہے کہ اللہ ہم بھی تیری بارگاہ میں منت کرتے ہیں, ہم گھروں میں بیٹھ کے خوف زدہ ہیں, راستوں میں چلتے ہوئے خوف زدہ ہیں, دیہات شہر بدمنی کی لپیٹ میں ہیں. اے کریم آقا, اتنی پولیس کہاں سے آئے گی جو ہر ناکے پہ پہرا دے گی, اتنی فوج کہاں سے آئے گی جو ہر گھر پہ پہرا دے گی. تو حفیظ ہے یا اللہ, تو آ جا, تو آ جا یا اللہ, تو آ جا معصوم بچے یا اللہ. ذبح ہو کے سڑکوں پہ لاشیں پڑی ہوتی, چھوٹی چھوٹی بچیوں کو اٹھا کے عزتیں برباد کر کے گلے دبا کے سڑکوں پہ پھینکا ہوتا ہے. یا اللہ یا اللہ, ہم تو بے بس ہیں, تو بے بس نہیں یا اللہ, ہم تو لاچار ہیں, تو لاچار نہیں یا اللہ. تیری طاقت کو تو زوال نہیں ہے, ہمیں تو زوال آ چکا, تو نے ہمیں کن کے حوالے کر, تو نے ہمیں کن کے حوالے کر, اب تجھ سے گلا نہ کر, اور کسے کی, تو تو ماں سے زیادہ پیار کرتا. ماں بھی سن سن کے کہتی, بچہ ہوں میں نہ سونا, میں تھک پیا, ایک تیری زبان جسے جتنا سنایا جائے اتنا خوش ہو. نہ تو رات میں سوئے, نہ تو دن میں سوئے, نہ تو ماضی سے غافل, نہ تو حال سے غافل, نہ تو مستقبل سے غافل. یا اللہ, ہمیں تو ماضی کے پچھتاؤں نے مار دیا, مستقبل کے اندیشوں نے مار دیا, حال کی تباہی نے مار دیا. یا اللہ, ہم تجھے بلاتے, تجھے بلاتے, یہ مبارک یا اللہ مبارک نہیں. اے مالک الملک, اس مہینے کی جہاں ہمارا نیا سال شروع ہو رہا ہے, ہمارا نیا سال شروع ہو رہا ہے, اس سال کو تو امت کا سال بنا دے, اس سال کو تو امت کا سال بنا دے. اب تو اپنے فیصلے بدل لے یا اللہ, غصے کے فیصلے واپس لے لے یا اللہ. یہ رات کوئی چھوٹی نہیں ہے, 300 سال لمبی رات ہو گئی ہے, اندھیرے دیکھ دیکھ آنکھیں پتھرا چکی ہیں میرے آقا. ہم تو اپنی ماؤں کو بلائیں تو تڑپ کے اٹھ پڑتے, میرا بچہ کی کر لے. اے کریم حق, اب تجھے اے موت سے زیادہ پیار کرنے والے اللہ, تو آ جا, آج ہم تجھے بلاتے, کسی سے کوئی گلہ نہیں, سارے ہی اپنے ہیں, مارنے والے بھی اپنے ہیں, مرنے والے بھی اپنے ہیں. یا اللہ, جو شیطان کا آلہ بن گئے وہ تو زیادہ قابل رحم ہیں, کہ اس حال میں مر گئے تو وہ ہلاک ہو جائیں گے, برباد ہو جائیں گے. ہم ان کے لیے تیری بارگاہ میں معافی مانگتے ہیں, ان کی ہدایت مانگتے ہیں, اور سب کے لیے امن چین سکون مانگتے ہیں. مومن تیرا نام ہے, حکومت پاکستان کا نام نہیں ہے, تو مومن ہے امن دینے والا, تو ہمیں امن عطا فرما. حفیظ تیرا نام ہے, فوج پولیس کا نام نہیں ہے, ہم تجھ سے مانگتے ہیں ہماری حفاظت فرما. معز تیرا نام ہے, ہمیں عزتیں عطا فرما. رقیب تیرا نام ہے, تو ہماری نگہبانی فرما. وکیل ولی تیرا نام ہے, ہمارا دوست بن جا, ہمیں اپنا بنا لے. ہمیں اپنوں نے بھی ختم کیا, غیروں نے بھی ختم کیا, آج ترن والا بنے ہوئے ہیں, تجھے پکارتے ہیں یا اللہ. چھوٹے چھوٹے بچوں کے لاشیں تڑپتے ہوئے یا اللہ وہ فریادی ہیں, ہمیں کس جرم کے لیے مارا جا رہا ہے. ہمارے تو ابھی نیکیوں گناہ لکھنے کا بھی نظام شروع نہ ہوا تھا کہ ہمیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا. اے کریم آقا, ہم تیری آج منت کرتے ہیں, کب سے کر رہے ہیں, اس آس پہ کر رہے ہیں, کبھی تو تم مان ہی جائے گا, مان جانا ہی تیری صفت ہے. اڑ جانا یا اللہ, یہ شعرہ تو سخی کریم ہے, مان جانا تیری صفت ہے. اے میرے رب, اگر تو صرف تقوی والوں کی سنے تو پھر ہم کی درجہ, اگر تو صرف ماننے والوں پہ رحم کرے تو پھر ہمارا ٹھکانہ کہاں, اگر تو صرف تہجد گزار اور نیکوکاروں کا بنے گا تو پھر ہمارا کون بنے گا, اگر تو صرف علم فضل والوں کا بنے گا تو پھر ہمارا کون بنے گا, ہم کس کے پاس ہے. ہماری بھی تو ہی آس ہے, ہمارا بھی تو ہی آسرا ہے, ہم تیری منت کرتے ہیں یا اللہ. تو مان جا, بس کر دے یا اللہ, بس کر دے. بہت خون بہ گیا ہے, بہت خون, کراچی خون و خون ہے میرے مولا, سندھ بلوچستان پنجاب خون و خون ہے میرے مولا, سرحد خون و خون ہے میرے مولا. ہم تیرے آگے فریاد, یہ نوجوان نسل لے کر آئے ہیں جن کے آنسو تجھے بڑے پسند, یہ نوجوان نسل لے کر آئے ہیں جن کی توبہ تمہیں بڑی پسند, جن کا سجدہ تجھے بڑا پسند ہے, جن کا آنسو بہانا تجھے بڑا پسند. یہ سب نوجوان بیٹھے ہیں تیری منت, یا اللہ ہمارے دیش کا دستور ہے, روٹھے ہوئے کو منانے 4 آدمی مل کے جاتے ہیں, اس کی تھوڑی سی منت کرتے ہیں, وہ ایک دم راضی ہو جاتا ہے, کہتا تسی آ گئے ہوں, گل مک گئی, اب تیرے در پر یہ ہزاروں کا مجمع لے کر آئے ہیں اور تیری بھی منت کہ جیسے ہم اپنے دنیا کے بڑوں کو منا لیتے ہیں وفد پنچایت لے کر, تو بھی ہماری پنچایت کو مان جا, ہمارے اس وفد کو تسلیم کر لے اور تو بھی کہہ دے جاؤ میں نے معاف کر دیا ہے, معاف کر دیا. ہم سہمے ہوئے, ہم ڈرے ہوئے, ہم تھک گئے, میرے تھک گئے, میرے آپ آ جا, تو آ جا, نہیں آنا پھر بھی آ, نہیں آنا پھر بھی آ جانا, آ جانا میرے اللہ, تو کہہ دے میں آ رہا, تو کہہ دے میں آ گیا, تو کہہ دے میں آ گیا, اے میرے مالک, اے میرے مالک, آجا, ہر تمنا دل سے رخصت ہو کے, اب تو آ جا, اب تو خلوت ہو کے, بلب ہم رسید جانا, تو بیا کے زندہ مر, سزا کے من نمک, اچھے کا رکھا آمد, اے میرے رب معاف کر, معاف کر دے. صدمے میں بے ادبی کے لب بول بھی نکل جاتے ہیں, پاگل کو یا اللہ, کوئی بھی کچھ نہیں کہتا کہ وہ پاگل پن میں اول فول کہتا رہتا ہے. ہم بھی صدموں کے ستائے ہوئے, پاگل پن کی حد تک پہنچے ہوئے, مانگنے میں بھی بے ادبی کر جاتے ہیں, ہمیں معاف کر دے, ہمارے فریادیں سن, دل کی دھڑکنوں میں اٹھنے والی فریادیں سن, ہماری آنکھ کا آنسو اگرچہ جھوٹا ہے مگر مش والا ہے, پر تیرے ہی سامنے ہے یا اللہ, ایسا جھوٹ موٹ رونا ماؤں کے سامنے روئیں تو پگھل کے رہ جاتی ہیں, تو ماؤں سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے, بہت زیادہ پیار, تیری محبت کی حد ہی کو بہت گندے, اب تیرے نبی کی امتی ہے, اب تیرے نبی کی امتی بہت گندے ہیں, ذلیل ہیں, حقیر ہیں, سب کچھ ہے, سب کچھ ہم مانتے ہیں, سو فیصد تیرے نبی کی امتی, تو نے ہمیں عذاب دیا, تیرے نبی کو بڑا دکھ ہوگا میرے باپ, تیرے نبی کو بڑا دکھ ہوگا, ہمیں معاف کر, معاف کر, پورے دیش پہ زوال آ گیا, تباہی آ گئی, مالدار بھی غافل ہیں, فقیر بھی غافل ہیں, پڑھے لکھے بھی غافل ہیں, ان پڑھ بھی غافل, سب پیسے پیسے کا چکر ہے, اے مالک ہمیں اپنی طرف کھینچ, ہمیں اپنا بنا لے, ہماری اس نسل کو قائدانہ صلاحیتوں سے نواز دے, ہمیں مغرب کی غلامی سے نکال دے, ہمیں خودداری عطا فرما, ہمیں اپنے پاؤں پہ کھڑا فرما, ہمیں عزت سے رہنا نصیب فرما, ہماری دنیا بھی بہتر فرما, ہماری آخرت بھی بہتر فرما, دنیا کی ذلتوں سے بھی بچا اور آخرت کی ذلتوں سے بھی بچا, ان سب چھوٹے بڑوں کو, بچے بچیوں کو قبول فرما, ان کو ان کے اساتذہ کو قبول فرما, یونیورسٹی میں جو خیر کا کام ہو رہا ہے ساری یونیورسٹیوں میں اس کو عام فرما, جو نوجوان بچے تیرے نام کو لے کر پھر رہے انہیں جزائے خیر عطا, ان کے حوصلے بلند فرما, انہیں اپنی محبت و معرفت نصیب فرما, جو ہم میں ایمان پہ تیرے پاس پہنچ گئے ان کے درجے بلند فرما. یا اللہ جب ہمارے جانے کا وقت آئے تو نے ماں کی گود میں کلمہ دیا تھا, ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا, جب قبر کی گود میں جانے کا وقت آئے تو ہمارے ساتھ یہ جائے, ہم سے واپس نہ لے لیا جائے. یا اللہ ہمیں موزیم امراض سے بچا, تنگ دستی اور فقر و فاقہ سے بچا, اور اے میرے رب میدان معاشر میں جب تیری جہنم آئے گی تیری جنت آئے گی اور تو آئے گا تو ایک اعلان کرے گا, ممتاز الیوم ایہا المجرمون, اے مجرمو آج الگ ہو جاؤ, اے میرے رب مارے گئے, مارے گئے, مارے گئے, اگر تو نے فائل کھول لی تو پھر تو ہم مجرم ہی ہیں, ہتھ کڑیاں لگ گئی پھر ہمیں, بیڑیاں پڑ گئی, ٹوک گلے میں, میرے رب کون سہ سکے گا مجرموں میں کھڑا ہوں, کون سہ سکے گا تیری مار تیری پکڑ, نیکوں کو تو نیکی پہ ناس, تقوی والوں کے پاس تقوی کا سرمایہ, ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, خالی ہے, خالی ہے, بس ایک ٹوٹا پھوٹا کلمہ لیے, کبھی تیری ذات میں شریک نہیں ٹھہرایا, کبھی تیری ذات میں شریک نہیں ٹھہرایا, کبھی تیرے غیر کو سجدہ نہیں کیا, کبھی تیرے علاوہ کسی کو نہیں پکارا, تیرے نبی کو تیرا نبی مانا, آخری نبی مانا, وہ یہی ایک ہمارے پاس ہے اور کچھ بھی نہیں ہے, بالکل خالی ہے, بے قصور کے بارے اے ہمارے مل جاؤ ماں, اے ہمارے پر, ہم تیرے گناہگار بندے, تیرے نبی کے نافرمان امتی, تیری محنت کرتے ہیں, ہمیں ویسے ہی معاف کر, ہمیں ویسی معاف کر دے, ہمیں اس مجرموں میں کھڑا نہ فرما, ہمیں معاشر کی دھوپ سے بچا, ہمیں عرش کا سایہ دے, اپنے حبیب کے ہاتھوں پانی پلا. تیرا کیا جائے گا یار, تیرے نبی کی شان میں کیا فرق پڑا, نیک لوگ تو پئیں گے ان کا حق ہے, سخی تو وہ ہوتا جس کا حق نہ بنے اس کو بھی نواز, ہمارا کوئی حق نہیں ہے, بس ہم تیری سخاوت کے طفیل, تیرے نبی کی سخاوت کے طفیل اس کا پانی پینا چاہتے ہیں, تیرے عرش کا سایہ چاہتے ہیں, جنت الفردوس میں تیرے نبی کا ساتھ چاہتے ہیں. اس سارے مجمع کو بھی عطا فرما, ہم سب کو عطا فرما, ہمارے پورے دیش کو عطا فرما, پوری امت کو عطا فرما, پوری دنیا کے غیر مسلموں کو ایمان کی دولت عطا فرما. وہ ہمارے انسانی بھائی ہیں, انہیں ایمان کی دولت دے دے, انہیں ایمان کی دولت دے کر جہنم سے بچا لے, جہنم سے بچا لے, پوری دنیا میں اپنے دین کو زندہ فرما دے, عزت کی فضا قائم فرما دے, شرم و حیا کی فضا قائم فرما دے, ظلم و ستم کی فضا کو مٹا دے, ظلم و ستم کی فضا کو مٹا دے, ظلم و ستم کی فضا کو مٹا دے, ظالم کو توبہ کی توفیق دے, ظالم کو توبہ کی توفیق دے, غافل کو غفلت سے واپس کھینچ لے, نافرمان کو نافرمانی سے توبہ کی توفیق دے, غافل کو غفلت سے توبہ کی توفیق دے. اے میرے مالک, ہمارا بن جا اور ہمیں اپنا بنا لے. وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم, آمین برحمتک یا ارحم